مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ مرتکب ہو گئے۔ دل میں نیت، حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے جبکہ دل میں نیت حاضر ہے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اب صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ پھر کچھ عبادت کر لیجئے، ذکر و درود کر لیجئے، مثلاً 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر کی نویں یعنی 9th رات ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا کریم دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ایک سوال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ناصر اسحاق بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، یہ سوال کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، آئی ٹی جو دعوت اسلامی کی ہے، اس کی لائیو چیٹ کے ذریعے سے یہ سوال ہمیں ملا ہے۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ میں میوزک عام ہوتا جا رہا ہے، عرض ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ میوزک بجانے والے اس سے باز آئیں، اور جس قدر خرچہ ان خرافات پر کیا جاتا ہے یہ غریبوں کی مدد کریں، اس پر آپ رہنمائی فرما دیجئے۔
میوزک تو اب اتنا عام ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور اس میں کچھ ذرا میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، میڈیا میں بھی بعض اس سے عناصر ہوتے ہیں جو اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ اب سوچتے نہیں ہیں کہ بچوں کے جوتے میں میوزک ہوتا، آپ نے نوٹ کیا، ان کی روح کی غذا بچوں کے جوتوں میں ہوتی ہے، بچوں کے جوتوں میں ہوتی ہے، جو پالنا ہوتا ہے بچوں کا جھولا اس کے اوپر بھی کچھ کھلونا لٹک رہا ہوتا ہے، اس میں ان کی روح کی غذا ہوتی ہے، اور جگہ جگہ روح کی غذا ان کے، یہ روح کی غذا جو ہے نا یہ مانے یا نہیں مانے واش روم میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی میوزک بعض وقت چل رہے ہوتے ہیں. تو روح کی غذا یہ کیسی ہے، یا کیسی روح کی غذا ہے، کس طرح کی روحوں کی غذا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، ورنہ مومن کے روح کی غذا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو الحمدللہ ہماری روح کی غذا جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ میوزک جو ہے یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلمان کو میوزک سے ہر حال میں دور ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، ہر جگہ میوزک، ہوائی جہاز میں جاؤ تب بھی میوزک، مدینہ شریف کی حاضری ہے، فلائٹ ہے اس میں میوزک، اب وہاں سے آدمی بھاگ نہیں سکتا. جتنا ہو سکے اپنی آواز کو، مطلب ہے کہ کان میں نہ آئے، اس کا خیال رکھے. تو یہ شادیوں میں بھی دھوم دھڑک کے ساتھ میوزک ہوتا ہے اور شو رکھے جاتے ہیں، فنکشن رکھے جاتے ہیں جن میں میوزک کی تال پر ہجڑے اور اس طرح کے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب بہت گناہوں کے کام ہے، اور اس میں اگر کچھ کبھی زلزلہ آ گیا کچھ تو کیسی موت ہوگی ہے. اچانک زلزلہ آتا ہے لوگ مطلب مر جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے، یا ویسے گناہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک منظر وائرل ہوا تھا کہ ایک دولہا کندھے پر تھا اور وہ میوزک تو نہیں تھا کہ اس میں مشتاق حاجی مشتاق رکن نگران شورا کا کلام کسی نے وہ ایڈٹ کیا ہوا تھا، شامل کیا ہوا تھا، تو وہ چل رہا تھا اور کوئی بس یہ اچھل کود کر رہے تھے، اور دولہا بھی اچھل کود کر رہا تھا، گجرا پہنا ہوتا، اچھل کود کرتے 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 وہ یوں اسی کے کندھے پر یوں ڈھلک گیا. لیکن لوگ ابھی یوں اچھل رہے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. آخرکار وہ گرا، لوگوں نے سنبھالا، دم توڑ گیا. دم توڑتا اس کو نہیں دکھایا، لیکن وہ پھر وہ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ وہ در لوگوں کے ہجوم میں وہ نیچے آ گیا تھا. تو یہ قرینہ واضح تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور یہ مر گیا. اب یہ ناچتے ناچتے انڈر ٹوٹے گا، میوزک تو چل ہی رہا ہوگا، میوزک کے بغیر تو ناچ ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیسی عجیب و غریب اور غریب و عجیب موت ہے. اللہ کرے کہ ہماری موت تلاوت قرآن سنتے سنتے آئے، نعت رسول سنتے سنتے آئے. ایک عبرت آموز حکایت شرح الصدور مکتبۃ المدینہ نے جو اس کا ترجمہ چھاپا ہے، اس کے پیج نمبر 373 پر ایک بڑی یعنی کہ عبرت ناک حکایت لکھی ہے. حضرت سیدنا سعید بن ہاشم سلمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرود کی محفل برپا کی. اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا. رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی تو اچانک لوگوں نے قبرستان سے خوفناک آواز سنی جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہو گئے گویا انہیں سانپ سونگ گیا ہو. پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، اے لہو لعب یعنی کھیل کود کی ناپائیدار لذتوں میں منہمک لوگوں، یعنی اے کھیل کود میں مشغول لوگوں، بے شک موت کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. ناچ رنگ اور میوزیکل پروگراموں کو ختم کر دیتی ہے، کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا، یعنی میوزک میں بدمست دیکھا، یعنی میں مفہوم، کیونکہ وہ میوزیکل پروگرام تھا، تو میوزیکل یا یوں کہیے کہ فنکشن تھا کوئی جس میں لوگ ناچ کود رہے تھے، تو ڈول تو پہلے بھی بجتے تھے، اس انداز میں، اس دور کے انداز میں میوزک چل رہا ہوگا. تو کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں بدمست دیکھا، مگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے. راوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولہے کا انتقال ہو گیا. ہاں دیکھا آپ نے کہ وہ کیسی عجیب و غریب کیفیت تھی موت کی، کہ اس انداز میں وہ محفل ہوئی اور پھر وہ دولہا جو تھا اس سے ظاہر ہے اس کو خوف دل میں بیٹھ گیا ہوگا. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی اور آخر کار وہ انتقال کر گیا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، میوزک جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، چاہے وہ اب ڈھول بجائے کوئی، یا بنسری بجائے، یا باجے بجائے، پیانو، اور طرح طرح کی اس کی مطلب ہے کہ آلات ہیں، اور میوزک جو ہے وہ دل کے اندر نفاق اگاتا ہے. اور یہ جہنم میں پہنچانے والا کام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچے، یہاں تک کہ اگر اس کی آواز آ رہی ہو تو بھی اپنے آپ کو بچائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما کہیں سے جا رہے تھے، کوئی شخص مزمار بجا رہا تھا، یعنی کہ باجا یا کوئی بھی موسیقی کا آلہ بنسری بجا رہا تھا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، وہ چلنے لگے، تو آپ کے ساتھ آپ کے خادم سیدنا نافع رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعی تھے، تو یہ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے عرض کیا، یا سیدی کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کبھی ایسا کرتے دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی اس حوالے سے شہرت تھی کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو، سنتوں کو اپنانے میں بہت پیش پیش تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اسی طرح یہ مزمار کہ کوئی بنسری وغیرہ بجا رہا تھا چرواہا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے مبارک انگلیاں جو تھی وہ کانوں میں داخل فرمائی تھی، اور پوچھتے تھے اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے. جب میں نے عرض کیا کہ نہیں آ رہی، تو آپ نے مبارک انگلیاں کانوں سے باہر نکالی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے نافع رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ چند بار پوچھا تھا اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے، وہ اس ادا کو ادا فرمایا تھا. تو سننے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. علامہ شامی قدس سرہ سامی نے رد المختار میں لکھا ہے کہ جب میوزک کی آواز آ رہی ہو تو سننے سے بچنے کی کوشش کرنا یہ واجب ہے. تو یوں کہ بندہ دور ہٹ جائے، سے دور ہٹ جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال لے یا کوئی سی صورت کر لے، نعت زور زور سے نعت شریف چلا دے کہ وہ آواز دب جائے، نعت شریف کی آواز کانوں میں آئے. کانوں میں رکھنے کی بات چیزیں بھی آتی ہیں، وہ بھی رکھی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی مدم مدم آواز آتی ہے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جبکہ اپنے بس میں ہو. اگر خود بس میں ہے بندہ اور میوزک چل رہا تو ہٹ نہیں سکتا. اب بس میں سفر کو کوئی ناجائز تو علماء فرماتے نہیں ہے، مجبوری ہے، کیا کرے، حرج پیدا ہو جائے گا کہ بھائی ایسی بس میں سفر مت کرو جس میں میوزک. ہاں جس سے بن پڑے وہ ضرور ایسی بس میں سفر نہ کرے، اور ایسے سیارے میں، ایسی گاڑی میں بھی سفر نہ کرے جس میں میوزک ہو، جس سے بن پڑے، ورنہ مجبوری ہے، سفر کر لے دل سے برا جانے اپنے اپنی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے.
تو یہ تو ممکن ہے کہ ایئر پلگ لگا لیں اور درشے پڑھتے رہیں تو اب جو ہے نا وہ آواز ایک حد تک جو ہے نا
جی جی
بچت ہو جائے گی.
یا وہ آپ نے جو انداز اختیار کیا تھا قرآن کریم نکال کر تلاوت شروع کر دی تھی وہ
اب وہ میرا ایک انداز الحمدللہ عزوجل رہا ہے, مگر چونکہ یہ 10 سال یا 12 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا اور اب جو ہے وہ زمانہ رسالت سے یہ دور جو ہے نا 12 سال مزید دور ہو چکا ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے مقام پہ اگر کوئی قرآن پاک کھولے گا تو حالات یہ لگتے ہیں کہ اب اس کو منع کیا جائے گا. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ مولانا صاحب تلاوت کر رہے ہیں گانے بند کر دو, یعنی کوئی نہ آپس آپ قریب میں بیٹھا وہ شروع ہو جاتا تو اس کے دیکھا تھا کہ اور حمایتی پہ ہاں بھائی مولانا تلاوت کر لیں گانے بند کرو. اور اب
حالات کوئی بعید نہیں مولانا تلاوت مسجد میں کرنا, یہ مسجد نہیں ہے.
نہیں تلاوت بند کر دو گانے بجنے بے تبھی ہو رہی ہے.
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سمجھائے, حالات واقعی بدلتے جا رہے ہیں. عمدۃ القاری میں مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, مدینے کے تاجدار, بزن پروردگار, غائبوں پر خبردار, شان چابرار, ہم غریبوں کے غم چسار, بے قصوں کے مددگار, صاحب پسینے خوشبودار, شفیق روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے, یعنی اس کی صورت بدل کر, صورت بگاڑ کر بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں خواہ نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں, حج کرتے ہوں. عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے, اسی لہو لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. بندر یعنی منکی انگلش میں اور خنزیر پگ سور بھی کہتے ہیں اس کو, مونکی نون نہیں پڑھیں گے مونکی, اچھا منکی نہیں مونکی, بندر انگلش میں مونکی اور خنزیر انگلش میں پگ اور سور اردو میں بولتے ہیں, گجراتی میں خنزیر کو ڈکر. بڑا مطلب یہ ناپاک جانور ہے, اس کا بال بال ناپاک ہے, نجس العین, ہر شے اس کی ناپاک ہے, وہ بڑا بے غیرت جانور یہ مانا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو میوزک سے نجات دے اور ہر گناہ سے ہم کو پاک پروردگار بچائے. تو جو یہاں موجود ہیں یہ اپنا ذہن بنائیں اور اب تک اگر میوزک سنا ہے, گانے سنے میوزک والے, جو گانے ہوتے ہیں تو میوزک والے ہی ہوتے ہیں, تو یہ گانے باجے میوزک سنا ہے, اس طرح کی تقاریب میں آپ نے شرکت کی ہے, تقریبوں میں, ایسی محفلوں میں, فنکشنوں میں, ان سب سے سچی توبہ کر لیجئے, سچی توبہ کر لیجئے, ذہن بنا لیجئے کہ اب انشاءاللہ اس سے آپ نے بچنا 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 ہے انشاءاللہ. ہوٹلوں میں بھی بج رہے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی اس ہوٹل کا بندہ انتخاب کرے, جانا ہی پڑ جائے تو جس میں گانے نہ بجتے ہوں, یا اپنا ایسا کوئی مقام یا کوئی روب ہو کہ آپ جائیں گے تو گانے بند کر دیں گے یا آپ ریکویسٹ کریں گے تو مان جائیں گے گانا بند کر دیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسا تھوڑا دبنگ ہوتا ہے تو اس کے احترام میں لوگ گانے بند کرتے ہیں. اسی طرح خاندان میں شادیاں ہیں, اگر آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کے جانے سے گانے بند ہو جائیں گے یا آپ بائیکاٹ کریں گے کہ ورنہ میں نہیں آؤں گا تو گانے باجے اور یہ سب سسٹم ختم ہو جائیں گے, گناہ بھرے. تو یہ آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کا مقام ہے، ورنہ اپنے آپ کو ایسی تقاریب سے دور رکھنا چاہیے، ایسی شادیوں سے بھی بچنا ضروری ہے، ایسی بارات میں بھی نہیں جا سکتے، جائز نہیں ہے، جس میں وہ پرگم باجے، ہم پرگم باجے بولتے ہیں میمنی میں، باجے بجتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیمیں آتی ہیں اس کی شو بیس کی، اور وہ بڑے بڑے باجے ڈھول بجا کر اور وہ بارات کو لے کے چلتے ہیں اور وہ سب ناچ رہے ہوتے ہیں اس میں، جیسا ابھی میں نے قصہ بتایا، ہو سکتا ہے اس میں بھی اسی انداز سے کوئی بارات جا رہی ہوگی، تو ایسی بارات میں شرکت کرنا یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جبکہ یہ گانے بج رہے گانے بجا رہے ہوتے ہیں، عام ہے، بالکل عام، عام ہو گیا گناہ تو اس کا مطلب معاف نہیں ہو جائے گا، گناہ گناہ ہی ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، ہر فرد نماز پڑھنا چھوڑ دے، معاذ اللہ ایسا ممکن نہیں ہے، تب بھی نماز نہ پڑھنا گناہ ہی رہے گا، یعنی کہ سب نے چھوڑ دیا تو نماز ہی معاف ہو گئی، معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکے گا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میرے سمجھ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اس سوال کا یہ بھی جز تھا کہ ان فنکشن کے بجائے اگر یہ رقم غربا میں تقسیم کر دیں.
اللہ اللہ، ہاں اچھا اچھا مشورہ ہے کہ یہ گناہوں کے کام میں رقم خرچ کرنے کے بجائے یہی رقم، مثال کے طور پر آپ اس پر، تو میرا خیال ہے لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہوں گے، کوئی 2-5 ہزار میں تو ہوتا نہیں ہوگا اس طرح کا فنکشن، یہ نوٹیں الگ اڑاتے ہیں، اس میں
ساتھ میں پٹاخے الگ ہوتے ہیں،
پٹاخے چھوڑتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں،
2 بجے
دو بات
اس دن سب کو سونا
لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو، کئی بار اموات ہوتی ہے، دولہا تک بعض اوقات گولی کا نشانہ بن جاتا ہے، یہ بگ کیس ہوئے ہیں، ایک کیس تو مجھے یاد ہے کوئٹہ میں ہوا تھا، اکرم نام تھا بےچارے کا، دولہے کا، اس کو گولی لگ گئی تھی اسی کے فنکشن میں، ہوائی فائرنگ میں، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نشہ کیا ہوگا کسی نے، یوں یوں کر کے فائرنگ کر رہا ہوگا، یوں ہو گیا ہوگا بےچارے کو گولی لگ گئی ہوگی، عین ممکن ہے، واللہ عالم، اللہ بےچارے کو مغفرت سے مشرف فرمائے، کہ وہ دیکھو نا اس کی خوشیاں پوری نہیں ہوئی نا، ابھی دولہا ہے، وہ جو اصل خوشی کی اس کی رات آنی تھی وہ تو نصیب ہی نہیں ہوئی بےچارے کو، اور قبر میں چلا گیا، تو چونکہ نام اکرم ہے تو مسلمان کا نام ہے یہ، اللہ بےچارے کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے، پرانی بات ہے یہ، تو یہ ہے مطلب عبرت پھر بھی نہیں ہوتی یار ہم لوگوں کو، اللہ ہم کو عبرت نصیب فرمائے، تو ایسے فنکشنوں میں، ایسی شادیوں میں، بنام ولیمہ، نام کا ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ولیمہ تو سنت ہے، تو اسی صورت میں سنت ہے جبکہ سنت کے مطابق ہو، اس میں یہ گناہ اگر ہو تو یہ پھر کس طرح کی سنت ہے، سنت سنتوں بھرا گناہ نہیں ہو سکتا، سنتوں بھرا اجتماع ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ کہ اس سے فنکشن سے اگر آپ کا روب ہے، آپ کچھ ہے مطلب آواز، تو اس کو روکا کریں، آپ اپنے گھر میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو شادیوں میں تو آپ پہلے سے ترکیب فرمائیں، امی کے پاؤں پکڑیں، ابو کے پاؤں پکڑیں، کہ ایسا نہیں کرو، امی ابو کی تو عمر عام طور پہ بڑی ہی ہوتی ہے، بڑی ہی ہوتی ہے، بیٹا جوان بیٹی جوان اس کی شادیاں کر رہی ہیں، جیئیں گے کب، بیٹے بیٹیوں کے پھل کب تک کھائیں گے، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی بس وہ ایسا مطلب پتہ نہیں دل پر جیسے کوئی ایسی سیاہی چھا جاتی ہے، ان کو سمجھاؤ بھی تو ہنستے ہیں کہ خوشی میں سب چلتا ہے، خوشی میں سب چلتا ہے، کیسے چلتا ہے، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، ہم مسلمان ہیں تو ہم پر اللہ اور رسول کا حکم ہی چلے گا، پہلے ہر جگہ اللہ اور رسول کا حکم ہی چلتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اور رسول کا حکم پھر یہ کیا وہ آخرت میں رسوا اور ذلیل ہوگا اگر رب ناراض ہو گیا تو، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ درگ بنارس وغیرہ یہ دو تو ہند کے ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں سائیں بھائی، نیٹ کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہے ماشاء اللہ، اور کوئی اور بھی پاکستان کا بھی نظر آ رہا ہے،
اوبی وین بھی پاکستان کے جو عاشقان رسول موجود ہیں پاک فاروقی کابینہ ڈیرہ غازی خان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعت المدینہ چھانگا مانگا فیضان غوث اعظم، یہ بھی فیضان غوث اعظم جامعت المدینہ پنجاب پاکستان میں بھی ہیں، اور یہ اس وقت ہند بھی ہمارے ساتھ ہے، اور
درگ اور ہیرو شرقی،
جی جی یہ ہیرو شرقی پاکستان ہے اور درگ جو ہے وہ ہند ہے.
ماشاء اللہ، ڈیرا غازی خان کے ساتھ پاکستان لکھ دیتے نا تو سمجھ آ جاتی سب کو. میرے کو تو خیر ڈیرا غازی خان گیا ہوں میں خود، لیکن دنیا بھر میں ہو سکتا ہے یہ مشہور نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شارجہ سے عرض کر رہی ہوں، اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے. آپ اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں. یہ بتا دیں کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندے کس طرح بن سکتے ہیں.
ماشاءاللہ، اللہ اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر کے، ان کے حکم پر عمل کر کے، ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم بھی نیک بن سکتے ہیں. نمازوں کی پابندی ہو، ماں باپ کی فرما برداری ہو، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو ظلمن مار پیٹ نہ کریں، کسی کی چیزیں نہ چھینیں، اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی نیک بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھانگا مانگا ماشاء اللہ جامعت المدینہ اچھی تعداد میں جمع ہے. ماشاء اللہ چھانگا مانگا پاکستان میں، پنجاب ہند میں بھی ہے سر، تو اس میں لفظ پاکستان رہنمائی کرے گا سمجھنے کے لیے. ہند کا پنجاب بالکل ہے، صوبہ ہے باقاعدہ. جیسے گجرات میں وضاحت کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی گجرات ہے اور ہند میں بھی گجرات ہے، پاکستان میں بھی گجرات ہے، حیدرآباد بھی دونوں ملکوں میں. تو ہمارا حیدرآباد جو ہے وہ حیدرآباد سندھ کہلاتا ہے، ادھر کا حیدرآباد دکن کہلاتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی جن جن مقامات کے نام لیے نا، الحمدللہ میرا حسن ذہن دونوں جگہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شیراز متاری، اور امیر السنہ سے سوال یہ ہے کہ ادھر اس ایریا میں کالام میں خیبر پختونخوا میں ہمارا 12 ماہ کا مدنی قافلہ نگرانی شورا کے کہنے پر ادھر آیا ہوا ہے، اور اس ایریا میں پاپا اس وقت بہت شدید برف ہے آپ کے سامنے ہیں، کیا یہ برف کے ذریعے ہم وضو بنا سکتا ہے؟ چونکہ سارا پانی بھی برف ہوتا ہے اور سارا معاملہ، اس میں ہم وضو بنا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ہمارے شہر نمائیں فرمائیں.
پانی یہ برف سے وضو اسی صورت میں ہوگا جبکہ پانی بن جائے، کیونکہ دو دو قطرے ہر جگہ سے بہنا فرض ہے، جو وضو کی جو بھی وضو کا جگہ ہے نا سب سے. تو اب یہ برف ہے، اگر یہ ہاتھ میں لینے سے یہ پانی بھی بن جاتا ہو اور پانی کی طرح بہنے لگتا ہو تب تو وضو ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ برف کی طرح سخت ہی رہے گا اور خالی ہاتھ کو گیلا کر دے گا تو اس سے وضو نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولو کے بارے میں پچھلے دنوں سوال ہوا تھا کہ یہ وہی مبارک پانی ہے یا نہیں ہے، تو فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر جو ہے دوسری جلد میں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ جو اولے پالے پالا وغیرہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بھی حقیقتاً آسمان سے اترا ہوا پانی ہے، اور جو یخ بستہ ہوائیں ہوتی ہیں وہ اس کو جمع دیتی ہیں.
مدینہ مدینہ پہلے پانی کی صورت میں یہ آیا، اب ہواؤں سے گزرا تو یہ جم گیا، جیسے کہ نلوں میں پانی جم جاتے ہیں جہاں سخت سردیاں جب آتی ہیں تو پانی ہی ہوتا ہے، وہ جم گیا تو اب اس کا نام برف ہو گیا. اور وضو پانی سے ہوتا ہے نہ کہ برف سے، برف پھر پانی بن گیا تو اس سے وضو ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے کا بجٹ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور مجھے کہیں سے پیسے ملے ہیں، میں کیا ان کا قرضہ توڑ سکتا ہوں ان پیسوں سے؟
والد صاحب کو،
والد صاحب کا قرضہ ہوگا، انتقال ہو گیا اور اب ان کے پاس کچھ رقم آئی ہے کسی جگہ سے، تحفہ ہو یا کاروبار وغیرہ، یہ نہیں بتایا انہوں نے، مجھے رقم حاصل ہوئی ہے تو اب میں کیا والد صاحب کا قرضہ اتار سکتا ہوں، یہ ان کا سوال ہے.
اب بالکل اتار سکتے ہیں، والد صاحب نے جو مال چھوڑا اس میں سے بھی اتاریں گے، اگر بالکل مطلب اتارنا چاہیے، بلکہ اتارنا ہوگا.
اگر تو مال چھوڑا ہے تو کفن کے بعد دفن تدفین وغیرہ کا جو تجہیز و تکفین کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا معاملہ یہ کہ قرض ادا کرے، اس کا
قرض ہے، دین ہے، جو بھی وہ اتارنا ہوگا.
یعنی قرض اور وصیت اور یہ تجہیز و تکفین والے اخراجات ہیں، یہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کرنے ہوں گے.
جی ابھی ان پر واجب تو نہیں ہے اس حوالے سے جب مال نہیں چھوڑا، کہیں اور سے حاصل ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ والد کا حق ہے تو اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کریں.
ہاں ثواب ملے گا، اتارنا چاہیے اولاد کو. والد نے خون پسینے کی کمائی سے پاؤں پہ کھڑا کیا، اب بیچارہ قرضہ اس پہ ہے اور چلا گیا، تو یہ اولاد کیسی ہے کہ جو اپنے باپ کا قرضہ تک نہ اتارے؟ اتار دینا چاہیے، اللہ اس کا اجر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان ایک سوال ہے، ویب سائٹ کے ذریعہ ہے، حمید اتاری ہند سے. باپا میں کن ذہن ہوں، عالم کورس کر رہا ہوں پر یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ترک کرنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت فرمائیں.
ہمت نہ ہارے، تیمور لنگ یہ اس کی حکایت بیان کی تھی کہ شکست کھا کر یہ بھاگ کر کسی غار میں جا چھپا تھا، دشمن نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا، اب یہ غار میں چھپا ہوا تھا جان بچانے کے لیے، تو وہاں اس نے کھانا کھایا ہوگا تو کوئی دانا جو گرتے ہیں دسترخوان پر، اس نے دیکھا کہ کیڑی نے دانا اٹھایا اور وہ دیوار پہ چڑھی اور کچھ چڑھی پھر گر گئی، پھر دانا اٹھا کر وہ واپس چڑھی، پھر گری، واپس چڑھی، تھوڑا اوپر تک گئی، پھر گر گئی، آخر کار یہ گرتے پڑتے اپنی منزل پر، جہاں اس کا بل تھا چونٹی کا، یہ وہاں تک چھت جو تھی گھر کی اس پہ پہنچ گئی. تیمور لنگ نے یہ سب غور سے دیکھا تو اس کو اس سے نصیحت ہوئی، بولا کہ حقیر مخلوق ہے، بہت چھوٹی مخلوق ہے یہ کیڑی، جس کو ہم پاؤں سے مسل دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، یہ اتنی یعنی کہ استقامت والی اور ہمت والی، اور اس نے بالکل اپنا دل تھوڑا نہیں کیا گرنے سے، بار بار کوشش کر کے منزل کو حاصل کرے. میں ایسا مرد آدمی ہو کر یوں چپکے بیٹھ گیا ہوں، نہیں میں بھی اپنا کھویا کھوئی بھی جو بھی سلطنت ہے واپس لوں گا. تو یہ واپس اس نے بچا کھچا جو بھی لشکر تھا وہ جمع کیا اور زوردار حملہ کیا، جنگ ہوئی اور آخر کار اس نے اپنا کھویا ہوا جو ملک تھا، سلطنت تھی، وہ واپس حاصل کر لی، ایک چونٹی سے درس حاصل کر کے. تو بیٹے آپ کو تو کہاں ملک حاصل کرنا ہے، کہاں آپ کو مطلب گولیوں اور تلواروں میں لڑنا ہے، آپ کو شیطان سے لڑنا ہے، وہ آپ کو علم دین سے روک رہا ہے، آپ اسے لڑائی کریں، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا، کچھ تو یاد ہوگا، تو انشاءاللہ تھوڑا کر کے اللہ کرے گا تو آپ پار لگ جائیں گے. ہمت مردہ تے مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور عالم گزرے ہیں اور درس نظامی میں ان کی بعض کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور اپنے زمانے کے معروف علماء میں سے ہیں. تو ان کے حالات زندگی کے اندر یہ مذکور ہے کہ ابتدا میں جب یہ پڑھتے تھے تو کوئی چیز بھی یاد نہیں کر سکتے تھے، بھول جاتے تھے، استاد کو سبق سناتے تو پھر بھول جاتے، لیکن لگے اس کے اندر مشغول ہی رہے، پڑھتے ہی رہے مسلسل. تو ایک دن یہ سوئے تو خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ میرے ساتھ شہر سے باہر چلو. تو یہ خواب میں بھی اس کو کہنے لگے کہ میں ویسے پڑھتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، اب تم کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ شہر سے باہر چلوں تو وقت نہیں ملے گا تو میں یاد کیسے کروں گا اور کیسے یاد ہوگا مجھے. تو اس خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ شہر سے باہر چلو، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ خواب میں ان کے ساتھ گئے تو حضرت علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم کیا. جب آنکھ کھلی تو استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جس طرح انہوں نے سبق سنایا تو استاد نے کہا کہ تم آج وہ ہو جو کل نہیں تھے. اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے کہ آج ان کی کتابیں درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں.
سبحان اللہ. تو مدنی منے آپ بھی ہمت نہیں ہار. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو بھی ہوگی، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا. اور جب بھی کتاب پڑھیں تو اس کے لیے ایک دعا تمام مدنی رسائل پر عام طور پر لکھی ہوتی ہے شروعات میں، وہ دعا پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک شہزادوں کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، ابھی دیکھیں گے، یہ آن ایئر ہے. ہمارے پاس ان کا ایک مدنی گلدستہ بھی ہے کہ کچھ مناظر ہیں صلاۃ وسلام کے، وہ ہم نے دکھانے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ اگر کوئی وقت ہمیں بتا دیں ہم یہ مناظر دکھائیں یا ابھی دکھا دیں.
آج تو اس سال سواب کمپیوٹر بھی ہے. سالے سواب کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام عبد المعید ہے.
عبد المعید، عمر کتنی ہے؟
میری عمر تقریباً 7 سال ہے.
ماشاءاللہ.
دوران تلاوت سبحان اللہ کہنا کیسا؟ مدینہ الاولیاء ملتان سے.
ہاں بھائی،
اگر تو پڑھنے والا پڑھ کر خاموش ہو گیا ہے، اگر وہ پڑھ رہا ہے تو دورانے اس کے پڑھنے کے تو درست نہیں، یعنی آیت کے درمیان ہی وہ پڑھ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے بہت طویل سانس لیا ہوا ہے، پڑھتا جا رہا ہے تو درمیان میں سبحان اللہ بولتے رہے اور وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. اب پڑھ کے خاموش ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تو کہنا جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بہتر سمجھ آتا ہے.
عذاب علیم، سبحان اللہ، کوئی تکی نہیں ہے. وہ کرتے ہیں آواز پر, آواز پر تحسین کرتے ہیں, یہ معنی پر غور نہیں کرتے. معنی بعض اوقات کچھ ہوتے ہیں, کبھی شیطان کا ذکر ہوتا ہے, کبھی عذاب العلیم دردناک عذاب جہنم کا تذکرہ. تو اس پہ چپ رہنے میں عافیت ہے, رونگ نمبر لگتے رہیں گے. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں تو حد سے بڑھنے والوں میں ہوں, اس پر بھی تو لوگ آمین کہتے ہیں, مگر یہ آمین کہنے کا موقع نہیں ہے. سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہاں تصور کرنا ہی نہیں ہے, وہ تو ان کی عاجزی تھی, وہ عبد و معبود کا معاملہ ہے. ہم اپنی نیت سے پڑھیں جب بھی, تو یہ عوام کو پتا تھوڑی ہوتا کہ یہ کس پر آمین کہہ رہے. آمین کے معنی کیا, آمین کے معنی بھی نہیں پتا ہوتے, انشاءاللہ کہتے نہیں پتا ہوتے معنی, جزاک اللہ کے معنی نہیں پتا ہوتے. جزاک اللہ کہیں گے, عادت ہوتی ہے بات دیکھیں, جزاک اللہ اس کو پوچھو نا, اس کے جزاک اللہ کا معنی کیا ہے, تو آپ کی صورت دیکھیں گے کیا, یہ تو نہیں پتا.
وہ اس پہ یاد آیا کہ وہ ہند میں جو اپنا یہ ترکیب بنی تھا نا, وہ اذکر اللہ, تو ہند میں جو کسی نے بتایا کہ وہ اگلے نے نعرہ لگایا استغفر اللہ, تو جواب میں اللہ.
آپ اذکر اللہ بولتے ہیں, یہ ادھر میں نے خود سنے, اذکر اللہ کو بولے ذکر اللہ. ہاں میں نے سنا اپنے کانوں سے, تو بولتے ہیں تب نہیں, اتنی تعلیم ہی نہیں ہے. چلو نا میں پوچھ لوں نا, میری برادری اگر ہے تو کہ جزاک اللہ کے معنی بتا دے میرے کو. میری برادری ہے, کسی سے پوچھ کر نہیں, دوسروں سے سن کر نہیں, اپنی سوچ. اگر آپ چاہیں تو 60 سال سے اوپر, اتنی عمر گزر گئی, اب تو تجربہ ہو سکتا ہو گیا ہو کسی کو کہ جزاک اللہ کے معنی کیا ہے. جوانوں کو پوچھوں گا, آپ اگر مسکراؤ گے تو, بزرگوں پر جزاک اللہ سب بولتے ہیں عموماً, معنی کیا ہے اس کے, اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں اگر یہ چاہیں تو بتا دیں آ کر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بھی بتانا ہے, عمر بھی بتانی ہے.
میرا نام غلام مرتضیٰ ہے, اتاری ملتان سے تعلق ہے میرا.
عمر
میری 65 سال.
65.
جزاک اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, یعنی جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے, اکیلا جزاک اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے,
بہتر ہے جزاک اللہ خیرہ کہے, تو اس کے معنی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزائے خیر کے معنی کیا ہے؟
جزا خیر کے یعنی جو ایک طرف تو سزا ہوتی ہے, دوسری طرف جزا یعنی کہ اس کا بدلہ اچھا عطا فرمایا جائے.
واہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ, جواب درست ہے. یہ ایک آدھی ہوں گے اسے عام طور پہ, جوانوں کو بھی نہیں پتا ہوتے مانا, انشاءاللہ کے مانا نہیں پتا ہوتے.
یہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے
ماشاء اللہ,
بغدادی مکی باکس
ماشاء اللہ. انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو.
جزاک اللہ خیرا.
وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی اللہ جزائے خیر دے. وَإِيَّاكُمْ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باب المدینہ سے ایک سوال ہے پاپا, ایک اسلامی بہن کی منگنی گھر والوں نے کرا دی تھی, 7 سال ہو گئے ہیں, اس میں لڑکی کی رضامندی ابھی تک نہیں ہے, لڑکی ایسی صورت میں کیا کرے؟
گھر چلنا مشکل ہوتا ہے ایسی حالت میں کہ جب لڑکی رضامند نہیں ہو, زبردستی اس کی ابھی نکاح تو نہیں ہوا ہے تو منگنی, تو اس میں لڑکی کو راضی کرنا مفید ہے, ورنہ شاید گھر چلنا مشکل ہو جائے گا, اور لڑائے جھگڑے اور بدنامیاں, پھر خلا کے لیے بھاگتے ہیں کورٹوں میں, اور بہت مسائل در مسائل ہوتے ہیں. تو جب تک میاں بیوی راضی نہ ہو نہ گھر چلنا مشکل ہے, تو ہمیشہ جب بھی بچوں کو آپ ان کی شادیاں کروائیں تو دونوں کی رضا مندی سے کروائیں, اپنا یعنی کہ روپ داپ کے ذریعے نہ کروائیں, بےچارے گھبرا کے ہاں تو بول دیں گے، آگے چل کر یہ بھی بےچارے تکلیف اٹھا سکتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ اگر اس کو شادی کروا ہی دی اور اس نے قبول والا جو بھی ایک فارمولیٹی ہے اسلامی طریقے کے مطابق وہ کر لیا تو نکاح تو ہو جائے گا، گھر چلنا یہ پھر بات کی بات ہے نا، کہ قاضی نکاح پڑھا دے گا، قاضی گھر نہیں چلا دے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مجھے شادی میں سونے کا لاکٹ ملا تھا تحفے میں، جس کی طرف سے ملا تھا ان کا سارا کام سود کا ہے، کیا وہ تحفے میں استعمال کر سکتی ہوں؟ اگر نہیں تو میں اس لاکٹ کا کیا کروں؟
جب تک اس لاکٹ کا پتہ نہ چلے نا کہ یہ کوئی حرام ہے قطعی صورت میں، قطعی طور پر اس وقت تک قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی دعوت بھی کھائی جا سکتی ہے، تقوی اور چیز ہے کہ بچے، کیونکہ وہ پھر وہ عقد اور نقد کے پھر الگ مسائل ہیں جو شاید عوام میں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال ہے کہ اس طرح وہ لاکٹ جو ہے وہ اگر اس طرح کے آدمی نے دیا ہے تو وہ لے سکتے ہیں۔
اس میں بابا بس لاکٹ کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بی آئی نے ہی وہ لاکٹ سود میں اسے نہ ملا ہو، اگر بی آئی نے سود میں وہ لاکٹ ملا ہے تو وہ نہیں لے سکتی، لیکن عام طور پر پتہ بھی ہو اور اس کا عموماً علم نہیں ہوتا کہ یہ عین سود میں کسی نے دیا ہے، بلکہ وہ نوٹوں سے ہی خرید و فروخت ہوتی،
اور جس کی اس طرح کی آمدنیاں ہوتی ہیں نا سود کی، اس پہ کچھ نہ کچھ حلال بھی ان کو ہوتا ہے، ان کے پاس حلال آتا ہے، ان کو گفٹ ملتے ہوں گے، ان کے کبھی ترکے کا مال بھی ان کے پاس ہوتا ہوگا، کیونکہ ہر سودا سود پر نہیں ہوتا، مکس معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کہ یہ جو چیز دی جا رہی ہے یہ قطعاً حرام کی چیز ہے تو نہیں لے سکتے، ورنہ یہ اس طرح شکوک و شبہات سے تو پھر سے وہ کون سا ایسا کام ہے جس پہ سود کا آج کل گیم نہیں ہے؟ کون سی پارٹی ہے جو سود سے بچتی ہوگی؟ کون سا کاروبار ہے جس پہ سود کا گیم نہیں ہوتا ہوگا؟ یعنی میں صحیح عرض کروں کہ یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ سود کے گیم سے نکلے بغیر پہنچا ہو۔ سود، ٹیکس کی چوریاں، جھوٹ، مزدوروں کا خون چوسنا اور دھوکا، اور خدا جانے کتنے گناہوں سے گزر کر یہ قلم ہو سکتا ہے میرے ہاتھ میں آیا ہو، تو یہ ایسا نازک دور ہے۔ تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ میں نے کہ عمومی بات بتائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی گیم نہ اس میں کھیلا گیا ہو، صاف ستھری ہو، لیکن مشکل ہے۔ جو لباس ہم نے پہنا ہے یہ بھی اسی طرح نہ جانے کتنے گناہوں سے یہ گزر کر ہمارے اوپر آتا ہے، ہمارے بدن پر ہم غذا کھاتے ہیں، خدا جانے کتنے گناہوں سے گزر کر وہ غذا ہم تک پہنچتی ہے۔ آج کل تو بچ ہی نہیں سکتا بندہ شبہات سے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہ ہر چیز میں مطلب یہ کہ یہ حکم نہ لگایا جائے کہ یہ حرام کا ہے، فلاں کا رشوت کا، فلاں کا یہ ہے، تو اس کی دعوت نہیں کھا سکتے۔ تو آپ اپنی چیز کو بھی 100% حلال ثابت کو مانگے گا نا ثبوت، تو کیسے کریں گے؟ اسی طرح کے دلائل سے جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
سوالات جو ہمارے پاس جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ چند دنوں سے تصاویر پر بھی کچھ آپ نے بیانات عطا فرمائے، مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہمیں ملا تھا کہ جو تصویر کا مسئلہ ہے، تو ایک بچی یا کوئی بھی اسلامی بہن ہے وہ تصویر کے لیے جو ضرورت ہے وہ جانا چاہتی ہے، تو اس کو تصویر کے لیے اپنا منہ بھی کھولنا پڑتا ہے تصویر والے کے سامنے، تو تصویر دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب جاب کے لیے بھی تصویر دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جاب میں بھی فارم بھرے جاتے ہیں اور اپلیکیشنیں بھری جاتی ہیں، تو اس میں بھی تصویر دینی ہوتی ہے، ہر جگہ تصویر کا ایک رجحان ہے، تو لیڈیز کو بھی عورتوں کو بھی تصویریں دینی پڑتی، تو اس میں مطلب وہ کیا کریں؟
اب اگر وہ کام جائز ہے اور اس کے بغیر اگر گزارا نہیں ہے تو اب پھر ٹھیک ہے، تصویر میں چہرہ ہی کھلتا ہے، تو اس طرح کے چہرے والی تصویر دی جا سکتی ہے.
اس میں بابا اگر ترکیب بنائی جائے تو بعض اوقات کھینچنے والی خواتین بھی وہاں ایسے دفاتر میں موجود ہوتی ہیں. اگر پہلے سے کوئی ایسی صورت بن جائے, کوئی تعلقات ہوں, یا پہلے سے ریکویسٹ کر دی جائے کہ جو کھینچے تصویر وہ خاتون ہی ہو, تو بعض اوقات ایسا ممکن ہو جاتا ہے.
پہلے موبائل کے ذریعے بھی کام چل سکتا ہے.
جی ہاں,
موبائل میں فوٹو لے کر پھر مرد خود وہاں چلا جائے, جو بھی کیمرہ مین وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی دکانیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ بنا کر اس کے جو بھی سائز درکار ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل اچھا ہو یا کسی دوست کا موبائل ہو اچھا, تو اس سے بھی اچھی تصویر ممکن ہے. اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں ان معاملات میں. تو اصل جو جس میں وہ نہ جائے غیر مردوں کے پاس, خالی تصویر جائے, فرق پڑتا ہے دونوں میں.
بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے یہ موبائل فون ہے نا, تو موبائل فون سے محرم ہی اگر تصویر کھینچ لے, اور تصویر کھینچ کر پھر اس کو کسی ذریعے سے یو ایس بی ہے یا دیگر چیزیں اس کے ذریعے اگر اس کا پرنٹ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کا کوئی اہتمام کر لے. تو اس میں بھی ہے جیسے جذبہ رہنمائی کرے گا, جتنا بچ سکیں گے تو اتنا راستے نکلتے ہوئے چلے آئیں گے.
یہ جذبہ رہنمائی کرے گا. اس رہنما کو پانا کیسے, کہاں سے, یہ کہاں دستیاب ہے؟
مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جذبہ بھی ملتا رہے گا.
خوف خدا,
جی
یہ رہنما ہے.
بے شک
خوف خدا مل گیا تو انشاءاللہ سب آئیڈیاز آتی رہیں گی. پوچھا, علماء سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن یہاں تو اب عورتوں کی تصویر ہے یار, او باپ رے باپ یار, سوشل میڈیا میں اس کی بھی دمال ہوتی ہوگی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.
آمین. آپ نے یہ تصویر کا جو موضوع لیا ہے, اس میں آپ نے البم کا بھی کچھ تذکرہ کیا تھا, تو اس حوالے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس, ہم چلا رہے ہیں.
باپا جان نے جن جن کی تصویر اپنے دل میں, جن جن کی البم اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے, کیا باپا جان ان کا حلیہ مبارک بتانا پسند فرمائیں گے؟
سمجھا نہیں.
آپ نے جن کی تصویر دل میں اپنے بسائی ہوئی ہے, جن کا تصور ہے, یعنی ان کا حلیہ آپ بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟
اچھا, آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دل کے البم میں یہ تصویریں ہیں, یہ چیزیں ہیں, تو وہ اس پر یہ ہمارے ساحل کہہ رہے کہ وہ آپ کچھ بیان فرمائیں.
سر وہ کل سوال کچھ اس طرح کا ہوا تھا کہ مرحوم والد صاحب کی, تو دادا کی, تو شادی کی یادگاریں اور تصویروں کا البم, ہاں تو یہ تصویریں رکھنا کیسا؟ تو میں نے جواب دیا, فتح رضویہ شریف میں تصویر رکھنا بھی ناجائز لکھا ہے, ان کو ضائع کرنے کا حکم دیا ہے اعلی حضرت نے. تو یہ بات چلی, تو میں نے کہا تو البم تو میرے پاس بھی ہے, میں نے کہا میرے پاس بھی تصویریں البم میں, اس کو ضائع کرنے کی کوئی شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. تو ابھی ایک سسپینس ہے نا کہ یہ کون سا البم ہے. تو مدنی البم, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر, غوث پاک کی تصویر, چار یار کی تصویر, یعنی ان کی یادیں دل میں, یہ مدنی البم, یہ مدینہ مدینہ, یہ مطلب قبر میں بھی ساتھ آئے گا البم, محشر میں بھی آئے گا اور کام بھی آئے گا. یوں مطلب میں نے وہ سب کے نام لیے تھے. تو ان ہستیوں کے مطلب ان کی یادیں بے آئین ہی تصویر, جیسے کہ وہ فوٹو ہوتی ہے, یہ مراد نہیں ہے یہاں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
ایک اسلامی بہن کا بیان یہ ہے کہ وتر کو تہجد میں ادا کرتی تھی ایک اسلامی بہن. ایک رات وہ سوئی تو وقت تہجد جو اٹھنے تھا کہ اس میں وتر بھی وہ پڑھتی, مگر ان کے وہ ایام شروع ہو گئے جس میں ان پر نماز نہیں ہے, تو اب کیا کرے, وتر نہیں پڑی تھی,
معاف ہو جائیں گے وتر تو معاف ہو جائیں گے, اس لیے کہ وقت کے اندر وہ اس کو نماز تو معاف ہے نا,
نماز کے آخر وقت میں بھی اگر یہ عذر پایا جائے گا تو وہ نماز معاف ہو جاتی ہے,
کیونکہ وقت باقی ہے نا. یعنی ایسا کہ مطلب اس کی نیت بھی تھی پڑے گی اور وقت اس کا باقی تھا, اب اس دوران آ گیا تو اب نماز معاف. ہاں اگر یہ اس دوران اس کو یہ پیش نہیں آیا عذر اور اس کی آنکھ کھلی فجر میں, تو اب وتر قضا کرنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. شوہر ہر بات پر ایسا, شوہر کا ہر بات پر ایسا کہنا کیسا, نکل جاؤ میرے گھر سے, جبکہ اس سے دوسری شادی بھی کی ہو.
اب وہ کس بات پر کہا, یہ تو بات صورتیں تو بہت خطرناک ہے کہنے کی, لیکن اب صرف نکل جاؤ کہتا ہے, اور اس وقت کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہوتا طلاق وغیرہ کا, ہے نا. تو پھر کام یہ کہ وہ بس بولتا ہے نکل جاؤ, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نکاح پر.
اگر طلاق کی نیت سے وہ یہ جملہ کہے گا تو طلاق کی صورت بنے گی, ورنہ عام طور پر جس طرح بولا جاتا ہے غصے میں نکل جاؤ وغیرہ کا لفظ, دفع ہو جاؤ, اور مطلق نیت طلاق کی نہیں ہوتی, تو پھر طلاق کی صورت نہیں بنے گی. یہ وہ جملہ ہے جس میں ہر حال میں نیت کی ضرورت, نیت ہوگی تو طلاق ہوگی.
ہو سکتا ہے ایسی عورتیں بھی ہوتی ہوں جو کہ اپنے شوہروں کے نکل جائے یہاں سے,
ایسا کم ہوتا ہوگا.
سنیے باپا, اس طرح ایک شوہر کو بیوی کو اس طرح کا کوئی بھی مطلب نکل جاؤ, یا کھانے کے حوالے سے, پینے کے حوالے سے, کسی بھی اس طرح کے حوالے سے, اپنی ایک بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے اس انداز اس لہجے میں بات چیت کرنا, اس پر بھی مدنی پھول دیں آپ کی مدنی بیٹیوں کو.
ظاہر ہے کہ شوہر تو ہے نا وہ حاکم ہے, اور حاکم کا حکم مانا جاتا ہے, نہ کہ اس پر حکم چلایا جاتا ہے. تو جو جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شوہر حکم دے اس کو ماننا ہوگا. تو عورت کو تو بہرحال آواز اپنی دھیمی رکھنی ہوگی, اور کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالنا ہوگا جس سے شوہر کی دلازاری ہو. چاہے شوہر بولتا رہے, جوابی کاروائی کی اس طرح بہن کو اجازت نہیں ہے, وہ صرف سنتی رہے, تو یوں فائدے بھی ہوں گے, جھگڑا بھی زیادہ نہیں ہوگا. جھگڑا بڑھتا ہے اسی صورت میں کہ اگر شوہر ہے بھی ٹھیک ہے, چڑیل ہے, غسیلا ہے, اور وہ کچھ بولتا رہتا ہے, تو پھر جھگڑا یوں بڑھتا ہے کہ پھر وہ بھی جوابی کاروائی کرتی ہے, تو پھر گھر چلنا مشکل ہوتا ہے. اس کو صبر کر کے اجر کمانا چاہیے.
اب اس پرفتن دور میں اس طرح کے جوابات پر جوابات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو بنایا ہے, تو اس میں مطلب کہ یہ کیا خاص بات ہوگی کہ آپ عورتوں کے لیے یہ کہو کہ یہ سنتی رہیں اور مرد بولتا رہے, تو سب کے حقوق مساوی ہیں, سب کے حقوق برابر ہیں, مرد ٹھیک ہے مرد ہے لیکن عورت بھی عورت ہے, تو یوں کر کے اس طرح کی باتیں مطلب باقاعدہ یہ ہے سمجھے کہ اس کو ایک طبقہ ہے جو لیتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی.
جب اس کی بہن بول بول کے مساوی حقوق کے بعد گھر آ کر بیٹھ جائے گی تو بھلے کھلاوے اس کو, جب پتا چلے گا کہ سامنے بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ابھی خالی مستی سوچتی ہے ان لوگوں کو, تو اسی طرح تو گھر ٹوٹتے ہیں یار. کوئی شوہر کبھی اس طرح طلاق دے گا کہ آج تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کیا ڈش پکائی آج تو نے, او ہو 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 جا تو یہ تین طلاق, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب اتنی زبان نکالتی تو پھر اس کی زبان جو ہے وہ کٹاری بن کر اس کے نکاح کو کاٹ دیتی ہے. تو اس لیے وہ عورت کو تو دب کر ہی رہنا ہوگا, حکیم ہے وہ. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حکیم ہے, یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. ہاں مرد کو ظلم کی اجازت نہیں ہے, یا بلا وجہ یہ ڈانٹ ڈبٹ کرتا رہتا ہے بات بات پہ, تو یہ مرد اس کا ذمہ دار ہے, آخرت میں اس کا جواب دہ ہونا ہے. عورت کو اپنا گھر بچانا چاہیے, مرد کیسا ہی برا ہو اپنے آپ کو اس سے روک نہیں سکتی ہے, یہ اجازت نہیں ہے, چاہے شرابی ہو, جواری ہو, کیسا ہی ہو, گھر تو اس کو چلانا ہی چلانا ہے. نہ طلاق کا مطالبہ کرنا ہے, نہ روٹ کے میکے جا کر بیٹھنا ہے کہ میری ماں کے پاس روٹیاں بہت ہیں. تو خالی روٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, پھر جو گناہوں کے دروازے مزید کھلتے ہیں وہ بھی ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے عورت اگر بنا کر رکھے گی, شور کتنا ہی برا ہو بنا کر رکھے گی, تو تالی ایک ہاتھ سے کبھی بچتی نہیں ہے, تالی دو ہی ہاتھ سے بچتی ہے. یہ جوابی کاروائی کرتی ہے اور پھر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, ختم ہو جائے. اس میں میکے کا بھی رول ہوتا ہے بعض اوقات, کہ ماں باپ بولتے ہیں کہ بیٹھ جا نہیں جانا ہے بیٹھ جا بس تو وہ بیٹھ جاتی ہے جذبات میں آگے پھر بعض اوقات نہ ہونے کا ہو جاتا ہے اس لیے وہ سمجھدار عورت ہوگی نا وہ اس کو آخر کار اصلاح کے اور رائے راست پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ صبر و ہمت کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ ترکیب بنائے گی تو غصہ کرے گی سامنے جواب دے گی تو پھر گھر چلنا مشکل ہے اگر چلے گا بھی تو وہ ایسا چلے گا کہ بس زبردستی کا سودا ہوگا سکون برباد رہے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کمپیوٹر آ گیا ماشاء اللہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے چلو بھائی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی سال ثواب کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے
عبد المغید اتاری
اپنی عمر بھی بتا دیں
6 سال 5 ماہ
مرحبا
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں جوابات میں اگر غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے آئیں بات شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ باپا جانی سوالات کیجیے
اچھا عیسیٰ علیہ ثواب کمپیوٹر یہ بتائیے عیسیٰ علیہ ثواب کسے کہتے ہیں
اپنے نیک کاموں کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو دینا ہے سارے ثواب کہلاتا ہے
سبحان اللہ اچھا حج کرنے کا بہت ثواب ہے مگر جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے اسے کتنا ثواب ملتا ہے
مزید 10 حج کا ثواب ملتا ہے
بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو کیا حکم ہوتا ہے
حدیث پاک میں ہے جو اپنے والدین کی یہ دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق رک جاتا ہے
کیا ہمارا بھیجا ہوا ثواب ہمارے مردوں کو بھی پہنچتا ہے
جی ہاں حدیث پاک میں ہے قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے اور وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے
جو شخص تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے
اسے قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر مسلمان کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے
جو شخص قبرستان میں 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے اسے کیا اجر ملے گا
اسے قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا
سبحان اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والدہ کو ایصال ثواب کے لیے کام پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کام کا حکم دیا
لوگوں کو پانی پلانے کا
سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے کہ کن کن کاموں کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے
نماز روزہ حج زکات تلاوت نعت درود شریف بیان
وغیرہ
10 نیکی کی دعوت مدنی قافلہ مدنی نعمات الغرض ہر طرح کے نیک کام کے اشارے ثواب کیے جا سکتے ہیں
سبحان اللہ الغرض ہر طرح کے نیک کام کا اشارے ثواب کیا جا سکتا ہے اچھا اشارے ثواب کمپیوٹر یہ بتائیے اشارے ثواب کھانے سے پہلے کریں گے یا بعد میں
کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی
یعنی کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی کر سکتے ہیں اچھا دوسرا مصرع سنائیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل
نام غفار ہے تیرا یا رب
ماشاءاللہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے بتائیں انہوں نے کیا جواب دیا
ہاں اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو وہ عرض کرے گا کہ میرے رب کہاں سے یہ مرتبہ مجھ کو ملا؟ بتائیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
ہمارے عبد المعید کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس اور 1100 روپے انشاءاللہ۔
ماشاء اللہ، بہت ذہین مدنی منا ہے، اللہ تعالیٰ عالم باعمل اور مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے۔ اللہ کرے ان کے گھر والے ان کو درس نظامی وغیرہ جامعۃ المدینہ میں کروائیں، جو ذہین بچے ہوتے وہ ڈاکٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، ہوا میں اڑائیں گے، اس کو ہوا میں نہیں اڑائیں، اس کو ایسا اڑائیں کہ وہ جنت میں وایا مدینہ پہنچ جائے آپ کو لے کر ساتھ۔ عالم بنائیں گے تو بات بنے گی نا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد عابد اتاری ہے، گلگت بلتستان کے علاقہ اتاری کوٹ گوری کوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے اور شہزادیاں کتنی ہیں؟
غوث پاک کی اولاد کی تعداد 49 یعنی 49 تھی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد۔ عابد شکر سے بات کر رہا ہوں، نئے پنڈ سے۔ یہ پوچھنا تھا کہ شادی کو میری کو 18 سال ہو گئے، تو دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت ہوگی یا نہیں؟
شریعت کی اجازت موجود ہے، تاہم ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جو پہلے سے 18 سال سے آپ کو ساتھ آپ کا دے رہی ہے بیچاری، اس کا بھی خیال رکھیے، اس سے اجازت لے لیں، اس کے ماں باپ یا جو بھی خاندان والے ان سے اجازت لے لیں، پھر جو دوسری ہے وہ بھی تنہا کسی اور ترکیب سے نہ ہو، اپنے ماں باپ کی اجازت سے اور سب اپنے بڑے بوڑھوں کو خاندان کو اعتماد میں لے کر آپ بھلے دھوم دھام سے دوسری کرنا چاہیں تو کریں۔ اچھا مطلب یہ ہوا کہ نہ کریں، یہ بول رہے ہیں ذرا سب اجازت دیں گے نہیں تو پھر ہنگامے جھگڑے گناہوں کے دروازے کھلیں گے اور روٹ من اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوں تو بہار شریعت کے 8ویں حصے میں جو حقوق زوجین جو ہے اس میں ہے، مطلب حقوق وہ پڑھ لیں ضرور، شاید خوف خدا والا بندہ یہ پڑھے نا یہ حقوق کا 1 سے 2 2 سے 3، تو ان میں یہ تو پھر شاید ہمت نہ کرے دوسری شادی کی کہ یا ہوتا میں تو گناہوں میں کہیں نہ پڑ جاؤں۔ ابھی خوب سوچ لیں،
ابھی رسول سر سے وہ کہہ رہے 18 سال ہو گئے۔
18 سال ہو گئے تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حج پر گئے تھے تو اعلیٰ حضرت سے علماء کرام بہت متاثر ہوئے، وہاں کے اس دور کے جو عاشقان رسول تھے بڑے متاثر ہوئے اور مشورہ دیا کہ ہم آپ کا یہاں کسی سے نکاح کر دیں، آپ اس بہانے ہمارے یہاں آیا کریں گے، اس بیوی کو یہیں رکھا جائے جیسے آیا کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کی کنیز میرے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک اللہ کی بندی، یعنی اپنے شہزادوں کی امی کی طرف اشارہ تھا کہ یہ میرے ساتھ آئی ہے، تو میں اسے اپنے ساتھ رنجیدہ کرنے کے لیے نہیں لایا، مطلب یہ کہ ایک ہی ٹھیک ہے کہ میں کروں گا دوسری تو یہ رنجیدہ ہوگی، تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ اس سے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت انداز میں معذرت کر لی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یہاں ایک انداز ہے کہ جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو جو بھی جائے تو وہ جا کر اس کو ایک رونا ہوتا ہے، اور جب وہ آنے والا نیا جو بھی آئے گا تعزیت کے لیے تو جو گھر میں ہوں گے ان کو بھی پھر رونا آتا ہے یا جو بھی ہو، اور یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک افسوس و صدمے کی کیفیت تو رہتی ہے رہنے والوں کو، مگر یہ رونے کے حوالے سے پھر اس میں تھوڑا چیخو پکار بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں بعض الٹے سیدھے کلمات کہنے کا بھی معلوم ہوتا ہے، تو آپ اس معاملے پہ کیا مدنی پھول عطا فرماتے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس گھر والوں کا ماحول اور آنے والوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
ہاں یہ کہ شادی ہو یا میت، بہت ساری غلط رسومات ہمارے اس میں شامل ہو گئی ہیں، بدقسمتی سے اس میں خلاف شرع رسومات بھی داخل ہو گئی ہیں. اب رونا تو آئے گا، اب اس میں بھی بعض ہوگا تو نہیں آئے گا. اب کوئی ایسا بوڑھا فرد فوت ہو گیا کہ جو بستر پر ہی تھا، اس کا مطلب خدمت کرتے کرتے گھر والے عاجز آ گئے تھے، اب اگر یہ آنکھیں بند کرتا ہے تو رونا آنا مشکل ہے. اب رونا شاید ہی آئے، کیونکہ وہ الٹا دل میں اگر سکون محسوس ہوگا کہ یار ہم فارغ ہوئے اور یہ بھی فارغ ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی دعائیں اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے، بہت پہلے ایک تجربہ ہوا، اب تو شاید جس نے کہا وہ بھی دنیا میں نہیں ہوگا، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے تعزیت کی، وہ کچھ ہمدردی کا اظہار کیا، تو اب مجھے تو والد صاحب کو ان کے دیکھا نہیں تھا، ان کا میں نے انداز ایسا دیکھا کہ میں نے یہ اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ شاید اس میری فیلنگ اس طرح کی تھی کہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ اور بڑی مشکل سے والد صاحب سے ہماری جان چھٹی ہے اور یہ یوں کہہ رہا ہے. اب یہ جو تھا وہ بھی زندہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی عمر وہ اس وقت ادھیڑ عمر کا تھا اور دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بستر پر آ جائے مریض اور مسائل ہو نا تو پھر غم کم ہوتا ہے. اچھا پھر جیسا قریبی عزیز اس کا غم، جیسے کہ بیٹی ہے شادی شدہ نہیں ہے تو رو رو کر ظاہر ہے کہ وہ عادی ہو جائے گی کہ اب میری شادی کروائے گا کون، اسی طرح کنوارا بیٹا ہے وہ بھی روئے دھوئے گا کہ اب میری شادی کون کرائے گا. اچھا تو ان کا رونا دھونا عام طور پر وہ فطری طور پر زیادہ ہوگا، اور جو بال بچوں کے ساتھ ہیں اپنے گھروں میں الگ الگ رہتے ہیں ان کا رونا فطری طور پر کم ہوگا کہ وہ اپنے جو بھی ان کی جو بھی وہ ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری ہو چکی، اب ان کو کیا مطالبہ ہے امی ابو سے جو دنیا سے چلے گئے بڑی عمر میں، تو یہ کم روئیں گے. ہاں اس میں بھی رونے کی صورت ہوگی کہ امی ابو بڑھاپے کی اس منزل پر نہیں پہنچے کہ جو میں نے عرض کیا بستر پر ہی سب ہو رہا ہو، نہیں پہنچے اور سلوک اچھا تھا، تعلقات اچھے تھے، اخلاق اچھے تھے، کردار ستھرا تھا تو رونا آئے گا. اچھا مگر بہو کو رونا ذرا بہت مشکل سے آئے گا، اور اگر ساس بہو کی بنتی ہی نہیں تھی پھر تو وہ بیچاری بآزمائش میں اس کو رونا تو پڑے گا، معاشرے میں آج کل ایسا ہے ماحول کہ ورنہ کہیں گے کہ اس کو خوشی ہوئی ہے جانے کی، اگرچہ خوشی وہ محسوس کر رہی ہو اس کے اختیار میں نہ ہو کہ روز جھگڑے ہوتے تھے جان چھٹی. تو اب یہ جیسا رشتہ ٹھیک ہے نا، اس طرح بیٹا جو ساتھ رہتا ہے اور روز کے جھگڑوں سے وہ بھی تنگ تھا اپنی ماں سے یا باپ سے اور وہ اب آنکھ بند کری، اس کو بھی رونا پڑے گا ورنہ لوگ بدگمانیاں کریں گے بولیں گے یہ تو یوں. تو طرح طرح کا مطلب یہ کہ رشتے داری اور رشتے میں کسی کا رونا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا اندر سے غم محسوس کرنا، کسی کا اندر سے سکون محسوس کرنا، یہ سب کیفیات ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ سکون محسوس کرنے والا زبان سے کبھی بھی نہیں بولے گا لیکن اپنے طور پر وہ محسوس کرے گا. تو اب یہ کہ یہ رونا اگر بے اختیار آتا ہے رونا تو یہ رحمت کا رونا ہے، کسی عزیز کی وفات پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو یہ رونا رحمت کا ہے. اب اگر وہ یہ رونا بناوٹی ہے تو پھر وہ جیسا بناوٹی ہے ویسا اس کا حکم ہوگا. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باری باری رشتے دار آتے ہیں کئی روز تک، بعضوں کا دور سے رشتے دار بھی آتے ہیں سفر کر کے، تو جب وہ رشتے دار آئے گا چاہے ایک مہینے کے بعد آیا دو مہینے کے بعد آیا گھر میں آیا، تو یہ عورتوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ انہوں نے وہ جب رشتہ دار آئے گا نا تو وہ دروازے سے آتے ہی وہ رونی آواز نکالے گا. رونا آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے, وہ عورت ہوگی تو وہ رونی آواز نکالے گی. عورت کو ویسے بھی رونا جلدی آ جاتا ہے, اسٹاک آنسوؤں کا ان کے پاس شاید زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پھو پھو کر کے آواز نکالے گی, ہوئے 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 کر کے داخل ہوگی. تو ادھر سے ریپلائی دینی ضروری ہے اندر سے, یہ ٹرینڈ بتا رہا رواج ہے. تو یہ ریپلائی دے گی. اچھا اب دونوں میں ترکیب یہ ہوگی کہ جس کو رونا نہیں آئے گا نا وہ کپڑے سے منہ زیادہ چھپائے گی, ورنہ پتا چل جائے گا نا کہ یار یہ آوازیں نکال رہی ہے جیسے کہ صدمے کے سارے پہاڑ اس پر ختم ہو گئے اور ہنسو ایک بھی نہیں ہے. اس نے آنکھوں کو ملنا ہے, مسلنا ہے, زور لگا کر کچھ نہ کوئی ایک آدھ قطرہ شو کرنا پڑے گا. تو یہ ترکیبیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا پھر اس میں الفاظ بھی بولے جاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مثلا یہ نوحہ کیا جاتا ہے اور نوحے کی تعریف تعریف نہیں ہے نوحے کی, نوحے کی تعریف یہ کہ میت کے اوصاف میں جھوٹا مبالغہ کر کے انہیں بڑا چڑھا کر, انہیں ایسی خوبیاں جو اس میں نہیں ہیں یہ بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور رونا, یہ نوحہ کہلاتا ہے. اور نوحہ جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں, یعنی کہ عام طور پہ بھلے وہ نمازیں بھی قضا کرتا ہو, جھگڑے بھی کرتا ہو, روزی بھی اس کی حلال کی نہ ہو, جھوٹ بھی کثرت سے بولتا ہو, لیکن مر گیا تو کم از کم ولایت کا درجہ اس کو دے دیا جاتا ہے. چاہے مطلب غسیلہ ہو, منہ چڑھا کے رکھتا ہو تو کہا جائے گا یہ تو ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے, بڑا شریف آدمی تھا, سب خوش تھے اس سے. حالانکہ جن پر تجلیاں پڑی تھی میت کی وہ جانتے ہو کہ کتنا خوش ہے, لیکن اس وقت بولے گا کوئی بھی نہیں. اچھا یہاں تک تو اپنے سمجھے کہ یہ گناہ ہے اس طرح کی باتیں, جھوٹ بولنا اس طرح. لیکن مزید دو قدم آگے جاتے ہیں کہ پھر کہا جائے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا, تو وہ دوسرا کہے گا یا دوسری کہے گی, عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, دوسری کہے گی ہاں بھائی اچھے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت رہتی ہے, تو اس کو جلدی اٹھا لیا, اللہ کو ضرورت تھی. یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی حاجت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم سب اسی کے محتاج ہیں. تو یہ کفر ہو گیا. اچھا اسی طرح اگر وہ جوان تھا یا شکل و صورت اچھی تھی, پیسے تھے, خرچ کرتا تھا, سخی تھا, اس طرح کا, یعنی اس سے کوئی متاثر تھا, تو اب متاثر بندہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بولے کہ جوان تھا, ہٹا کٹا تھا, یا کنوارا تھا, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, یا بچہ ہی چھوٹا تھا جو فوت ہو گیا, تو اب اس طرح کا جملہ بولنے کا رواج بعض جگہ ہے. بولتے ہیں بعض لوگ کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا, یہ بھی کفر, نکاح بھی ٹوٹا. یا بولیں گے یا اللہ اس چھوٹے سے پھول جیسے بچے پر بھی تجھے ترس نہیں آیا, یہ بھی کفر, کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا, مسلمان نہ رہا, سارے اعمال نیک جو تھے وہ برباد ہو گئے, حج کیا تھا وہ بھی گیا, حجی بھی نہ رہا, کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی, نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب نئے سرے سے اس کو اسلام میں داخل ہونا ہے, توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نکاح اب نئے سرے سے ہوا, اب جس جامع شرائط کا مرید ہونا چاہے ہو, اب دوبارہ استطاعت آئی, نکاح اس کو مطلب طاقت آئی, مال یہ وہ شرائط پائے گئے, تو اب حج بھی نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا. یا اگر اس پر طاقت آئی نہیں حج کی تو زندگی بھر حج ہی فرض نہیں ہوگا, آئی نہیں تو حج پچھلا تو گیا گیا, ابھی حاجی صاحب تھا تو اب حاجی صاحب نہیں ہے, وہ نیکیاں سب برباد ہو گئی اس طرح کے کھلے کفر کرنے سے جس سے وہ بندہ مرتد ہوتا ہے. نیکیاں سب برباد ہوتی ہیں, گناہ برباد نہیں ہوتے ہیں, گناہ آباد رہتے ہیں, جو بھی گناہ پیچھے گئے تو وہ سب باقی ہے. مثلا نماز قضا ہوئی تھی تو نمازیں قضا باقی ہیں. ہاں وہی دوران ارتداد کا جو پیریڈ تھا اس میں تو نماز اس پر فرض ہی نہیں تھی, تو وہ قضا ہوئی ادا ہوئی جو بھی ہے وہ نماز تو ہے ہی نہیں, تو وہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیا نئے سرے سے مسلمان ہوگا تو پچھلی قضائیں نمازوں کی روزوں کی یہ سب ادا کرنی ہے نئے سرے سے ایمان لانے کے بعد. تو یہ میں نے دو جملے کی مثال سر دست مجھے یاد آئی وہ میں نے دی. اور بھی اس طرح کی کفریات بکتے ہیں جس کی وہ جو ہے وہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تفصیلات موجود ہیں, جیسے کہ یوں بھی بولتے ہیں اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ کہنا کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالی پر اعتراض کیا, اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی پر. تو اس طرح کے کئی کفریات مختلف اقوام میں بولے جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر زبان کو تو حقیقت میں کفل مدینہ کی ضرورت ہوتی ہے. خود نہیں بولتا جس کے امیت ہوئی تو جو یاد وہ تعزیت والے آتے ہیں نا یا تعزیت والیاں آتی ہیں وہ میت کے جو اہل میت ہوتے ہیں ان کو اچھا لگانے کے لیے کفریات بک دیتے ہیں. میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, اپنے بھائی کی بات بتا رہا ہوں, میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ٹرین میں, وہ کٹ کر فوت ہوئے تھے جب دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی, میری اس وقت جوانی تھی, میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو میری ماں بھی حیات تھی اس وقت. تو ایک ہمارا مطلب بہت قریبی میں نے جاننے والا ٹائپ کا آدمی تھا, تو وہ آیا تعزیت کے لیے اور اس نے معاذ اللہ وہ کیا کیا بکنے لگا, میں تو سکتے میں آ گیا. یعنی وہ میرے بھائی کا بڑا متاثر تھا, میرے بڑے بھائی سے متاثر تھا. تو اس نے میرے بھائی کی تعریف کرتے کرتے بولا نقل کفر کفر نہ باشد, میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس نے معاذ اللہ یہاں تک بولا کہ ایسا عظیم شخص عبد الغنی, میرے بھائی کا نام عبد الغنی, اتنا عظیم شخص تھا کہ اللہ تعالی بھی ٹینشن میں آ گیا, معاذ اللہ یعنی کہ منجھائی ہوئی ہو میمنی میں, یعنی کہ پریشان ہو گیا کہ اب اس شخص کی جان لوں کیسے. تو پھر اس نے ٹرین میں کاٹ کے اس کو مار دیا. تو میں نے تو اپنے گھر میں سب کو منع کر دیا کہ یہ اب اسلام سے خارج ہو گیا, کیونکہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی میری, وہ دبنگ آدمی تھا. تو نے کہا اب یہ مسلمان نہیں رہا, اس کے یہاں کا گوشت بھی آپ کو نہیں کھانا ہے اور اب یہ بس مرتد ہو گیا ہے. میں نے سمجھا دیا. خیر پھر آگے چل کر برسوں کے بعد مجھے ہمت آئی, میرا کچھ قد بھی نکلا اور پھر میں نے اس کو لیٹر لکھا کہ تم نے میرے بھائی کی وفات کے موقع پر یہ کہا تھا اور اس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ مہربانی کر کے اس سے توبہ کر لیں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھ لیں. اس طرح سمجھانے کی ابھی ہمت نہیں تھی مجھے, میں نے لیٹر اپنے انداز میں مناسب انداز میں اس کو لکھا. تو اس نے مجھے جواب دیا, بہت پڑھا لکھا اور زبان میں ماسٹر تھا بولنے میں, اور مطلب ادیب ٹائپ کا آدمی تھا. اس نے مجھے جواب تسلی بخش دیا, اس نے میں نے آپ کا لیٹر پڑھا, لیٹر پڑھتے ہی میں نے اس طرح توبہ کی ہے, کلمہ پڑھ لیا میں نے اس طرح, تب مجھے سکون آیا الحمدللہ. تو یہ ایسے عجیب و غریب حالات ہیں, سب جہالت ہے, وجہ اس کی عام طور پر معلومات نہیں ہے. ایسے مدنی مذاکروں میں, ایسے اجتماعات میں جہاں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں لوگ آتے نہیں ہیں, کم آتے ہیں, ایسی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے جن میں اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں. مہربانی کر کے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، اس میں سینکڑوں ایسے جملے آپ کو ملیں گے جو کفر ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار توبہ کریں اور کلمہ پڑھیں کہ یہ تو میرے منہ سے نکلا تھا یا نکلا ہوگا یا فلاں نے کہا تھا تو میں نے سمجھ تو گیا لیکن میں نے ہاں میں آ کی تھی، ہاں میں آ کرنا بھی مسئلہ اس کا بھی ہے کہ اگر جو کفر بکا کسی نے اور وہ سمجھ میں آیا اور اس کے باوجود اس نے ہاں میں آ کی خالی سری لایا ہاں میں، تو اس پر بھی کفر کا حکم لاگو ہوگا. تو ہے مطلب بہت نازک، بہت نازک دور، اور بعض اوقات ایسے دبنگ لوگ ہوتے ان کو ہمت نہیں ہوتی سمجھانے کی. ایک 80 سال کے بوڑھے کا واقعہ میں بھولتا نہیں، ہماری برادری کا تھا، نماز کا اس کی پیشانی پر داغ تھا، اتنا پکا نمازی. ان دنوں برسات نہیں ہوتی تھی، بارشیں رکی ہوئی تھی ایک عرصے سے، اور لوگ بارشوں کے مطلب لیے پریشان تھے کہ بارشیں ہوں. تو ایک مسجد سے نماز پڑھ کے ہم کھڑے ہوئے تھے، امام صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور وہ بوڑھا شخص بھی تھا داڑھی منڈا لیکن پیشانی وہ داغ تھا سجدے کا، میں نمازوں میں جو دیکھا کرتا تھا. تو یہ اب وہ اندھیر چھائی ہوئی تھی، شام کا وقت تھا شاید یا دوپہر کا وقت، شام شاید عصر کے بعد پہ شاید وقت ہو. تو وہ دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی ہوگی اس وقت یا اوائل ہوں گے اس کے، میرا قد نہیں تھا اس وقت، اب عمر ہے، اب ایک روب ہے، ایک نام بھی ہو گیا ہے، تو یوں بھی ایک بات کا وزن پڑ جاتا ہے. اس وقت ایسا کچھ تھا نہیں، ہم کھڑے ہوئے تھے. لیکن مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت ملتی تھی، اور بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ، اور یہ میرا جذبہ تھا مسائل کا اور ان دنوں بھی. تو مجھے وہ ایک اندھیر چڑھا، بارش کا ماحول بنا، لیکن بارش کا ماحول بنتا تھا، بادل آتے تھے چلے آتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی. تو وہ بارش کا ماحول بنا، بجلی چمکی، تو بوڑھے نے بس بک دیا کہ دیکھو تو صحیح اللہ. اب عام طور پہ یہ لوگ اللہ میاں بولتے، اس طرح کے لوگ اللہ میاں بولنے کی بھی ممانعت ہے. میاں کا معنی ایک تو شوہر ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کے معنی اس کی شان، اس کی شان کے خلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ شوہر نہیں ہو سکتا، تو اللہ میاں نہ کہا جائے، اللہ پاک، یہ آسان ہے، اچھا لفظ ہے اللہ پاک. تو میں تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح اللہ پاک کتنا ستا رہا ہے. اب میں تو سمجھ گیا کہ اس کی وکٹ اڑ گئی، ایمان تو چلا گیا اس کا، کیا بول دیا اس نے. خیر میں تو سٹپٹا گیا، ہمت نہیں پڑی. امام نے اتنا بولا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں کرو. اب یہ ہوا، اب امام کو ہو سکتا ہے کہ یا تو امام بھی اس کے روب میں ہوگا، بہت دبنگ آدمی لیکن روبدار آدمی تھا، اور یا امام صاحب کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا. میں سمجھ گیا تھا کہ میں یہ گیا. پھر میں نے مفتی اعظم پاکستان سے یہ شاید مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ ایسا ہوا، تو انہوں نے بھی یاد پڑتا کہ یہی فرمایا کہ وہ مرتد ہو گیا، لیکن میری ہمت نہیں بھی سمجھانے کی. اب افسوس کہ وہ تو زندہ ہونا اس کا تو بظاہر تو نہیں لگ رہا، اللہ کرے اس نے توبہ کر لی، پتا نہیں. لیکن اب چونکہ پتا نہیں ہے تو میں نے تو اس کو مرتد سمجھنا ہے، کہ میرے سامنے یہ اس نے کھلا کفر بالکل واضح. اللہ ستاتا ہے، اللہ ستاتا نہیں ہے، ستانے والے وہ تو ظالم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم ہے ہی نہیں، ظلم کرتا نہیں ہے، ستاتا ہی نہیں ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ انصاف ہی کرتا ہے. وہ جو نا انصاف ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو ہمارا رب تو رحیم و کریم ہے اور انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ عذاب بھی دیتا تو یہ ٹھیک ہے، اس کی شان ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. یہاں مطلب دم مارنے کی مجال ہی نہیں ہے، زبان کھولنے کا مطلب موقع ہی نہیں ہے. ماننا ہی ماننا ہے، ایسی منن والے سوچنے والے ہے ہی نہیں. رب کے معاملے میں بالکل عقل کو دخل دینا ہی نہیں ہے، نہیں تو مارے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا، مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہو اب کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اگر کوئی ایسا کفر نکل گیا جس سے بندہ مرتد ہو گیا اور توبہ اس کو نصیب نہیں ہوئی تو مر گیا، تو بھلے وہ لاکھ تہجد گزار ہو، لاکھ حج کیے ہوں، نمازیں پڑھتا ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں ایمان سے جدا نہ فرمائے, ایمان ہم سے جدا نہ فرمائے, ہمیشہ ایمان ہمارے ساتھ رہے. ایک لمحے کے کروڑویں سیکنڈ کے کروڑویں عرب میں کھربویں حصے کے لیے بھی ہم سے کفر نہ نکلے, کفر صادر بھی نہ ہو. خالی کفر نکلتا ہی نہیں ہے, اور صورتیں بھی ہیں نا کہ زبان سے بولنا, جیسے کسی نے کفر بولا, میں نے مثال دی, اور سمجھنے کے باوجود ہم نے خالی سر ہلا دیا ہاں میں, تو ہم پر یہی یعنی کرنے والے پر یہی حکم آئے گا. بت کو سجدہ کیا, منہ سے کچھ نہیں بولا, تب بھی اس پر حکم پر کفر آیا. دل میں یہ باطل عقیدہ بٹھا لیا کہ نعوذ باللہ خدا ایک نہیں ہے, یہ بٹھا لیا, یا دل میں یہ ذہن بنا لیا, لوگ بولتے ہیں قیامت نہیں آئے گی. تو یہ اگر ذہن بن گیا نا تو یہ بھی کفر ہے, ایمان سے گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
تجھے واسطہ غوث اعظم کا مولا مولا, تجھے
امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے آج کی میں بات بتاؤں کہ ہمیں جب پتا چلا گیا ہے ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, اور جب امیر اہل سنت سے تذکرہ ہوا چند ایک مرتبہ, تو میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کی والدہ کے بارے میں جب سنا اور جو دعائیں وغیرہ بھی ہوئیں, اگر اس کے بات دوران گفتگو کئی مرتبہ آپ موت کو یاد کرتے رہے, جنازے کو یاد کر رہے, نماز جنازہ کو یاد کرتے رہے, اور اس کا ذکر کرتے رہے مختلف انداز پر, تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ ابھی میرے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں کسی کی میت کا یا ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں, کسی کی میت پہ جیسا آپ نے تو ابھی کافی معاشرتی پہلو پر آپ نے اس وقت مدنی پھول عطا فرمائے کہ کیا کیا ہوتا ہے, لیکن ایک ہمیں کیا اس وقت کسی کی انتقال کی خبر ملتی ہے, ہم کسی کی میت پہ جاتے ہیں, جیسا بھی تھوڑی دیر کے بعد مدنی مذاکرے کے بعد نماز جنازہ کا بھی سلسلہ ہے, تو وہ بھی مدنی چینل براہ راست دکھایا جائے گا, سوشل میڈیا پہ براہ راست دکھایا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ جب اطلاع ملتی ہے تو کیا ذہن ہونا چاہیے, دوسرا میرے سے ایسا سوال یہ کہ جب ہم کسی کے جنازے کو دیکھیں, براہ راست دیکھیں, نماز جنازہ ہو رہی ہے, تو اس وقت ہماری سوچ, ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو فائدہ نصیب ہو, ذرا اس کے بھی مدنی پھول عطا فرما دیں.
اصل کسی کی موت ہے نا, یہ ہمارے لیے نیکی کی دعوت ہے. جنازہ خاموش مبلغ ہے, اور یہ ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح آج میں چار کندھوں پر سوار ہو کر چل دیا ہوں, عنقریب تمہاری بھی باری ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والے میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. جو جنازہ جا رہا ہوتا ہے, آخر یہ بھی تو کئی بار کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تو آج اس کا جنازہ اٹھ گیا, آج ہم اس کے جنازے میں شریک ہیں اور کندھا دے رہے ہیں, کل ہمیں کوئی کندھا دے رہا ہوگا. آج کسی کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں، کل ہمیں کوئی قبر میں اتار رہا ہوگا، تو یہ تو مطلب سلسلہ تو ہے، اور اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنے جو بھی ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہلتا جلتا نہیں ہے بالکل، دنیا سے بالکل اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے. تو موت ایسا ہے کہ سب مرتے ہیں روز، مطلب نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں افراد ڈیلی مرتے ہوں گے، ہر سیکنڈ میں مرتے ہوں گے. تو کبھی اس میں ہماری بھی باری آ ہی جائے گی، ہو سکتا ہے آ جائے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، آئے گی تو کنفرم ہے کہ مرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، اور موت کا انکار بھی کفر ہے. مگر یہ کہ عام طور پہ کبھی دیکھا نہیں کوئی موت کا انکار کرتا ہو. تو بہرحال کہ اس وقت جب کسی کی موت ہو تو اپنی موت کو بندہ یاد کرے تو اس کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اور جنازہ پڑھے تو توجہ کرے کہ کبھی میرا بھی جنازہ پڑھا جانے والا ہے، آخر میں نے کوئی تیاری بھی کی یا نہیں. اس طرح کندھا دے تو کسی کے اپنے جنازے پر کندھا دینے کا یاد کرے کہ ہمیں بھی کندھا دیا جانا ہے. قبر میں اتارتے وقت یا کسی کو اترتا دیکھتے وقت اپنا منظر یاد کرے کہ ان قریب مجھے بھی اس طرح کی بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے آج ناکافی ہیں، مجھے ایئر کنڈیشن روم ناکافی تھے، اور مجھے اس کوٹھڑی میں جہاں کوئی پنکھے کی بھی پنکھے کا بھی تصور نہیں ہے اس میں، اور کوئی بلب ہے نہ بتی ہے نہ روشنی ہے، اس میں اتاریں گے. پھر یہ کہ جب سلے رکھتے ہیں تو اس کو اس طرح بند کرتے ہیں کہ روشنی کی کوئی کرن بھی جانے کی صورت نہیں ہوتی، پھر منو مٹی اس پہ ڈال دی جاتی ہے. تو اب تو مجھے تدفین میں موقع زمانے سے نہیں ملا، کسی ملک میں میں تدفین میں شریک ہوا تھا ایک بار، برسوں گزر گئے اس کو، بس وہ منظر مجھے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھولتا نہیں ہے. وہ قبر نہیں تھی، لحد تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ دیوار میں گڑا کر کے اس کو رکھا جاتا ہے، پہلے تو گڑا سیدھا کھود لیا جاتا ہے، پھر دیوار میں گڑا کر کے بنا کر جگہ اس میں میت کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو لحد بولتے ہیں جو کہ افضل ہے. تو وہ یاد پڑتا ہے وہ لحد تھی، اور اس کو جس طرح بھی رکھا تھا میں بالکل ساتھ تھا اس میں، شریک تھا اس میں. تو وہ منظر یاد آتا ہے تو کبھی کبھی بس کہ میں اس کو سمجھو، وہ منظر بھی میرے مدنی البم میں موجود ہے، وہ یاد کر کے میں اس کو اپنی موت کو یاد کر لیتا ہوں کہ اب میری باری ہے ان قریب، اب میری لحد بنے گی، قبر بنے گی، یا خدا جانے نہیں بنے گی، کہیں اٹھا کے پھینک دیا جاؤں گا جاؤں گا، لیکن جہاں بھی پڑھاؤں گا قبر کا ہی وہاں معاملہ ہوگا، برزخ کا ہی وہاں سوال جواب وہیں ہو جائیں گے، جیسے جنگل میں کسی نے مار کے پھینک دیا کسی کو اور لاش کو جانور ہی کھا گئے بظاہر، یا دریا میں ڈوب گیا مچھلیاں کھا گئی، دریائے جانور کھا گئے، لیکن وہاں اس کے ساتھ سوال جواب عذاب ثواب کا معاملہ وہی ہوگی، کہ برزخ یہ پردہ ہے، تو یہ سب ہوگا، ہمیں نظر نہیں آتا، لاشیں پڑی ہوتی ہیں برف خانوں میں کئی کئی دن تک، تو بعض اوقات یہ کہ وہیں سب ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ باغ میں ٹہل رہا ہے یا سانپ لپٹے ہوئے، ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے عبرت کے لیے لوگوں کی. تو اپنی موت کو بندہ یاد کرتا رہے، اور بس جنازہ بھی دیکھ کر تصور میں اپنی موت کو یاد کرے کہ جیسے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے مجھ پر کیا گزرتی، میں تو کوئی تیاری نہیں کی. پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے، بعض گناہ ایسے جاری ہوتے کہ جس سے وہ چھوٹنا اس کے لیے اس کا نفس تعاون کرتا نہیں، جیسے مثلا داڑھی منڈانا، میرے ساتھ گناہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا ذہن بنتا بھی ہے لیکن معاشرے کے خوف کی وجہ سے بندہ یا نوکری کے خوف کی وجہ سے اس پر آتا نہیں ہے توبہ پر، آ جانا چاہیے. روزی جب اللہ دینے والا، پتہ ہے کہ وہ روزی اللہ دینے والا ہے اور دیتا ہی ہے، جب تک زندہ رکھنا اس نے ہمارا مقدر کیا اور رزق اس کے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اس نے، تب بھی ہم مطلب یعنی کہ یہ اس طرح کے خود ساختہ حیلوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے. اور کئی گناہ ہوتے ہیں جس میں بندہ پڑا ہوتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کی کما کو کوشش نہیں ہوتی کہ یہ نکل جائے. اگر ویسی کوشش کرتا تو نکل جاتا. ان گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے کہ نہیں نہیں نہیں, نہیں. اب بس خلاص, اب یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. یا اللہ میری اس پکی توبہ کہ یہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, کل میں یوں پڑھاؤں گا تو کیا نوکری, کیسی نوکری, کیسا کھانا, کیسا پینا, کیسی بنگلی, بنگلہ, کیسی کوٹھی, کیسا اے سی روم, کیسی میری مطلب مال ملکت, میرا گولڈ, میرا سونا, کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. اگر ساتھ سب نے کسی نے جمع ہو کر سونے کی اینٹیں بھی اتار دی تو میرے کام کیا آئیں گی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو اب وہی ہوگا ساتھ, جو نیکی ہوگی وہی کام آئے گی.
اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا سا ایک میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس طرح کی باتیں سن کر بھی بعض ایسے جری اور ایک مطلب عجیب اور غریب قسم کی سوچ سامنے آتی ہے کہ یار یہ ابھی موت کیا تو بیان ہے نا, ابھی سنتے رہتے ہیں اور اب مرنا تو ہے نا بھائی, اب جو ہوگا قبر میں دیکھ لیا جائے گا.
جو سب کے ساتھ
ابھی مطلب ابھی دنیا میں, ابھی دنیا میں ابھی ادھر ادھر جی رہے, ابھی ادھر کی کرو نا. اب جو قبر میں ہوگا تو قبر میں دیکھ لیں گے, جو ادھر ہوگا ادھر دیکھ لیں گے. اب یہ مولانا کا کام ابھی ڈراتے رہتے ہیں. اب ادھر بھی تو کوئی زندگی رہنا نہیں رہنا, یہ بھی تو ضروری ہے, یہ بھی تو ضروری ہے, وہ بھی تو ضروری ہے. تو اب اس طرح کا جو ایک لوگ باتیں کرتے ہیں, اب صرف اپنے ملک میں نہیں ہے, دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں, جیتے ہیں اور ایک زندگی کا ایک انداز ہے. حالانکہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں قبرستان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں قبرستان نہ ہو. اور مسلمانوں کا باقاعدہ ایک قبرستان ہوتا ہے نارملی طور پر, اور وہاں کے لوگ بھی نماز جنازہ میں جاتے ہیں, اور وہاں بھی جو قبر میں جو دفن اور تدفین کے اور غسل وغیرہ کے مرائل ہوتے ہیں. لیکن نارملی طور پر یہ دیکھا ہے کہ اس کو ایک بس یہ ایک پروسیجر ہے, یہ آیا چلا گیا, ٹھیک ہے چلا گیا. اب آپ جس طرح ایک موت جنازے کو دیکھ کر, تو قبر کو دیکھ کر, تو یہ غسل میت کو دیکھ کر, تو لحد کو دیکھ کر, جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر گویا کے طرح ہے تو بھولتا نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں نا یہ نہیں دل میں گھر کر پاتی. اگر یہ چیزیں دل میں گھر کر جائیں تو ہماری مسجد آباد نہ ہو جائیں, بے نمازی نمازی بن جائے اور حرام روزی سے جان چھوٹ جائے, مال کی رغبت اور مال کی محبت اور دنیا کی محبتیں دل سے نکل جائیں. مگر ہم اس عنوان کو جس وقت آپ بیان کر رہے ہیں سنجیدہ نہیں لے رہے. دیکھیں اب عورتیں, چلو مردوں کی بات بھی ہم کر ہی رہے ہیں, اگر یہ موت کو اس طرح یاد کرے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو کیا یہ بے پردگی کرتی؟ اچھا میت میں بھی کہاں بے پردگی سے عموماً لوگ بچ پاتے ہیں, وہاں بھی اجنبی مرد اجنبی عورتیں ایک ساتھ خاندانوں میں بیٹی بیٹا تو بھائی بہن تو اس طرح کر کے مطلب کہ وہ آ رہا ہوتا سارا نظام گھر کے اندر, اور وہاں بھی مطلب حالانکہ گھر میں میت موجود ہے پھر بھی پردے کا اہتمام نہیں ہے, گھر میں میت موجود ہے پھر بھی شرعی احکام کا اہتمام نہیں ہے. اب آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ جناب اس طرح کا تصور کر کے بندہ غور کرے, تو یہ اگر غور کرے تو بے پردگی بھی چھوڑے, تو بھی وہ اجنبی مردوں کے ساتھ, تو پھر اور جو دیگر گناہ کی عادتیں سب چھوٹے, تو اب یہ سوچ جو نہیں بنتی کہ یار اب جیسا ابھی آپ نے خود بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یار جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا ادھر کی کرونا, ایسوں کو آپ کس طرح یہ مدنی پھول دیں گے کہ یہ اپنی سوچ سے نکل کر قبر کی تیاری کی طرف غور کرے؟
میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو میرے سامنے آیا. دعوت اسلامی کی شروعات کا دور تھا, اس وقت ایک لڑکا ہمارے پاس آنے جانے لگا, ماشاءاللہ داڑھی تھوڑی تھوڑی نکلی, امامہ سجا لیا اس نے, لیکن اس کا باپ ان چیزوں کے سخت خلاف روکتا تھا. تو امامہ پہن نہیں سکتا تھا, وہ ٹوپی میں رہتا تھا, اور میرا باپ نہیں پہننے دیتا, منع کرتا ہے. ایک بار یہ میرے پاس آ گیا فجر کی نماز میں, فجر کے بعد اس نے بتایا کہ, اور امامہ پہن کے آیا تھا, اور بتایا کہ میرے والد صاحب استنجا کرنے گئے یا میرا باپ استنجا خانے میں گیا, وہیں اس کا ہاتھ پھیل ہو گیا استنجا خانے میں. تو بولا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں نے تو امامہ اٹھایا اور سجا لیا, اور پلنگ پہ میرے والد صاحب کی لاش رکھی ہوئی تھی اور ٹی وی سیٹ سرانے. اس وقت مدنی چینل کا تصور ہی نہیں تھا, ٹی وی سیٹ سنا رہتا. اور تو میرا ایک بوڑھے رشتے دار کا اس نے بتایا کہ وہ بھی وہاں تھے. اس بوڑھے رشتے دار نے میرا امامہ, جو گھر کا فرد ہی کہہ سکتے نانا تھا, اس نے میرے امامے کو پیچھے سے پکڑا اور تار اس کو کر کے زور سے کھینچا نا, تو اس کے جھٹکے سے میری گھڑی اچھل کر نکل گئی. یہ میت کے پاس امامہ باندھ کے میں کھڑا ہوا تھا اور میرے نانا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ اس نے یہ قصہ بتایا. اب ہے پتھر بھی سختی میں ایسے دل کے مقابلے میں, کہ لاش رکھی ہوئی ہے, سنت سر پہ سجی ہوئی ہے, کہ بس اتار اس کو, کیوں پہنا ہے تمہیں. اب تو لگتا ہے کہ وہ نانا بھی اس کا حیات نہ ہو, بوڑھا تھا بےچارا. اللہ کرے کہ وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہوا ہو. خیر اس طرح امامہ کھینچنا اور اس کو کفر نہیں کہیں گے, ہو سکتا ہے اس کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ سنت ہے, لیکن بات تو ہے بہت بری نا, کہ دل کو چوٹ کرتی ہے ہمارے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو میں جب یہ آپ بول رہے تھے نا کہ لوگ اس طرح مانتے نہیں ہیں, بس وہ بولتے یار یہ ہو گیا نا, بس یہ پروسیجر ہے. تو یہ میں اس حدیث کو یاد کر رہا تھا جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ, بلیک پوائنٹ بنتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ پوائنٹ جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے, انلارج ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ پورا دل ہے نا اس کو گھیر لیتا ہے اور دل اس کا یعنی بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے گناہوں سے. اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ایسے دل پر. تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ سوچ لیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر کالا ہو گیا ہے, اگر کالا ہو گیا تو یہ پھر وائٹ ہو سکتا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ کو کسی کی موت سے عبرت نہیں ہوتی اور آپ کسی کی موت کو سیریس نہیں لے پا رہے, بالکل ایزی لے کر نکل جاتے ہیں, تو آپ دو رکعت نفل پڑھیں توبہ کی نیت سے, اور یعنی صلاۃ التوبہ بولتے ہیں اس کو, توبہ کی نیت سے دو نفل پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر. بھلے رونا نہیں آتا, رونے ایسی صورت بنا لیں, اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. تو آپ گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں توبہ کریں کہ مولا میرے دل کو نرم کر دے, کہ میں بھی تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤں اور اپنی موت کو یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی فوت ہوگا, جو نہیں کرے گا موت کو یاد وہ بھی مرے گا. مرنا تو ہے ہی ہے. تو جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی, اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے, اس کی رحمت سے کیا بعید ہے. اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے, پھر کیا کرے گا. تو سب کو ڈرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کسی کی موت حقیقت بولتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے, کئی زاویوں سے عبرت ہے. اس کی باتیں یاد کر کے عبرت ہے, یہ بولتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, اتنا خوش کلام تھا. مثلا آواز ایسی سریلی تھی کہ بس سنے جاؤ, لیکن اب قبر میں اس کے گلے کا کیا بنے گا, یہ تو پھول کے جم جائے گا, پھر کیڑے اس میں پڑ جائیں گے. اس کے خوبصورت دانت جو روزانہ دو دو بار اس کو یہ مطلب صاف کرتا تھا اور چمکاتا تھا, وہ دانت جھڑ جائیں گے. بال کو ہر وقت سنوارتا رہتا تھا, وہ بکھر کر قبر میں گر پڑیں گے سر سے اس کے. جو خوبصورت چہرہ جس کو یہ طرح طرح کی کریمیں لگا کر چمکاتا تھا, اس پر مٹی پڑ جائے گی اور اس کا رنگ بدل جائے گا, کریم منظر ہو جائے گا کہ اگر اس کی شکل اب میں خواب میں بھی دیکھوں تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا, اتنی وحشت اور گھبراہٹ ہوگی. تصور میں بندہ جو ہے وہ موت کو اپنی یاد کرے، گلنے سڑنے کو یاد کرے. لیکن خیر وہ میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ایسا غور کرے، لیکن یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کسی مخصوص فرد کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے. کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ یوں ہوگا کہ وہ حسین و جمیل ہوگا تو بھی اس کا حسن خاک میں ملے گا، اس کے خوبصورت دانت جھڑ جائیں گے، بال بھی کھال سے جدا ہو جائیں گے. کیونکہ اب جو مرا بھلے بظاہر ہمارے سامنے وہ کیسا ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے، کوئی ایسا عمل کر گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو اور وہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو قبر میں. تو اس لیے میں بول گیا شخص معین کے بارے میں کہ اس کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے، جنرل سوچا جائے. تو اس طرح غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنی بہتری آتی جائے گی، اپنے قلب کی کیفیت میں نرمی آئے گی انشاءاللہ.
امیر اہل سنت کا بیان ہے قبر کی پہلی رات، یہ بہت مفید رہے گا اس حوالے سے.
امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات وغیرہ میں سنت کی اپلیکیشن کے ذریعے اور آپ کی ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں.
بعض ایسے طبقے کو بھی دیکھا گیا ہے، جیسے اپنے کالا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ایک روایت ہم بیان کی جاتی ہے جیسے 40 سال اس طرح گزارے گئے، اس کی نیکیاں یعنی اس کے گناہ اس کے نیکیوں پر حاوی ہیں یا غالب ہیں، تو وہ اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں بیان کی. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ایسے بے باک لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جیسے ہم یہ 40 سال والا جو بیائیں گے نا، اب اپنی زندگی تو ہو گئی نا، اب پا جاتا ہی نہیں، یعنی اپنے تو ہیں ہی ابھی اوپر 60 سال کے نا ہو گئے نا، اپنے تو نیکی تو اب اپنے تو مایوس، تو یوں اپنے چہرے پر تو شیطان نے ہاتھ پھیر دیا، تو یوں تو پائیں اپنے کا کیا فائدہ، تو ابا ہمارا دل تو کالا ہو جاتا ہے، کیا کریں. اتنی یعنی کہ اس طرح کی روایتیں جو واقعی دل کو نرم کر دیں، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیں، جھرجھری لے آئیں انسان کے دل میں، دماغ کے اندر، ایسی روایتیں اور ایسے بھی ارشادات سن کر بھی مطلب کہ وہ بے چینی نہیں آتی لوگوں کے دلوں میں، اور اس کو بھی جیسے کہ ہم اگر ڈرانے والی اس طرح باتیں اس کو بھی مذاق اڑا کر لے جائیں گے. واقعی بابا کبھی عقل کام نہیں کرتی بعض اوقات کہ یار اس آدمی کو بالکل قبر و اشر کا ہے ہی نہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بس ایسے ہی خالی باتیں، ورنہ کیسی کیسی روایتیں اور وہ واقعات ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کیسا موت اور قبر کا بیان سن کر پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے تھے، پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، آنسو کتنے نکلتے تھے ان کے. مگر آج کل مطلب بے باکی بہت ہے، بہت بے باکی ہے. اللہ کرے آپ کے یہ مدنی پھول دل میں گھر کر جائیں اور ہمیں موت کی یاد ایک کاش دل میں آ جائے اور ہمیں یہ ڈر لگ جائے کہیں میرا خاتمہ برا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا.
عقل سلامت ہوتی ہے مرنے کے بعد، عقل سلامت نہ ہوتی تو سوال جواب ثواب عذاب پتہ ہی نہ چلتا. پتھر کو اگر آگ میں بھی ڈالو تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پتھر کو باغ میں رکھ دو تب بھی کوئی پتھر کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب یعنی کہ مردہ جو اس کو تو سمجھ آتی ہے، یہاں تک کہ جو دفن کر رہے ہیں غسل در سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پہچان رہا ہوتا ہے جن کو پہچانتا ہے. یہاں تک کہ حدیث سے پاک میں تو یہاں تک ہے کہ دفن کر کے جو پلٹتے ہیں نا لوگ، ان کے قدموں کی آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. تو اب عقل سلامت ہے، اب خالی یہ بندہ سوچے کہ مجھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، بجلی کی لائن کاٹ دی جائے، ایک کمرہ ہو اور بولا کہ اب بس تم کو اسی کمرے میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہو. اچھا اب قبر کا تصور کرے کہ اسی قبر میں مجھے ایک گھنٹے کے لیے اندر رکھ دیا جائے اور میرے اس میں وینٹیلیٹر بھی کی ترکیب ہو اور مطلب سب کچھ ہو، مگر بولے کہ ایک گھنٹہ ہم اوپر سے بند کر دیں گے جس طرح قبر کو بند کرتے ہیں، اور یہی سائز قبر کی، اس میں تم کو ایک گھنٹہ گزارنا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بند ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. تو جب یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس قبر میں بند کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں بند ہونے کے لیے، تو ہم کو نہ جانے کتنا عرصہ اس قبر میں بند رہنا ہے، اور اس کے سوا پیدا ہو گئے تو اب تو بھاگ کے جانا نہیں ہے نا، کہیں کہاں تک بھاگیں گے، کوئی ہے ہی نہیں ہے پناہ گاہ جہاں ہم چھپے، اب تو مرنا مرنا ہے. نہیں مچھلی کے لیے وہ کانٹا پھینکتا ہے وہ ماہی گیر شکاری, اور مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے. اب وہ پھدکتی ہے بھاگتی ہے, تو گویا ماہی گیر کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا دوڑ لے, میں ڈور کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو ہماری لگام بھی ظاہر ہے کہ کسی کے پاس ہے, وہ لگام کھینچی ہم نے قبر میں اترنا ہی اترنا ہے. تو وہاں اگر نیکیوں کی روشنی نہ ہوگی, نیکیوں کی کمپنی نہ ہوگی ہمارے ساتھ, عبادتوں کا ساتھ نہ ہوگا, قبر ہماری اگر ایسی رہی تب بھی کہیں کہ نہیں رہے. جبکہ حالانکہ زغت ہے قبر, یہ بھی حق ہے, قبر کا دبانا حق ہے. قبر دبائے گی, قبر کی دیواریں آپس میں ملنی شروع ہوں گی, اور جس پر کرم ہو جائے گا رب کا اس کو تو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پیار سے شفقت سے گود میں دباتی ہے. اور معاذ اللہ جس کا ایمان برباد ہوا ہے اس کو تو ایسے دبائے گی کہ پسنیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. یہ بے باکی جو ہے نا یہ خطرناک ہے. یہ یاد رکھیے, بزرگوں کا ارشاد ہے کہ گناہ یہ کفر کے قاصد ہیں. کفر کے قاصد مانے نمائندے, کفر کے نمائندے. تو گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ بڑا ہوتا ہے. اچھا, ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے یہ بھی گناہ, لیکن اس کی ہلاکت اس کے مقابلے میں کم ہے جس گناہ پر بے باکی ہو, دلیری ہو. جیسے فاسق مولین ہوتا ہے وہ دلیر مانا جاتا ہے, دلیر کی تعریف میں آئے گا. تو جو علل اعلان جو گناہ کرتا ہے, چاہے وہ داڑھی منڈانے کا گناہ ہو, چاہے وہ نماز ترک کرنے کا گناہ ہو, چاہے گالیاں بکنے کا گناہ ہو, چاہے جھوٹ اور غیبت کا گناہ ہو, جو علل اعلان جو لوگ کرتے ہیں, اور آج کل اکثر علل اعلان گانے باجے علل اعلان ہی ہو رہے, تو یہ گناہ جو علل اعلان ہوتے نا یہ ایمان کے لیے اس گناہ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے جو گناہ چھپ کر کیا جا رہا ہوتا ہے. کہ بندہ یعنی بندوں سے ڈر کر چھپ کر نہیں, ویسے ہی یعنی کہ بس وہ کر لیتا ہے بندہ گناہ, اور پھر ڈرتا بھی رہتا ہے کہ یار گناہ ہو گیا, یا اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, یا اللہ بچا لے, وہ ڈرتا رہتا ہے. تو اس گناہ میں اور اس گناہ میں جو دلیری کے ساتھ کہ ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا, اس کا منہ توڑ دوں گا, جا کر فائر کر دوں گا, اس کا سب چھین لوں گا, یہ بہت خطرناک بے باکی والے گناہ, ان سے ایمان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں.
عمرہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے, ان کی عموماً جو راتیں گزرتی تھیں یہ بڑی عیش اور عشرت کے ساتھ یہ راتیں گزارا کرتے تھے. لیکن میرے آقا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ علیہ عزیز کے یہاں رات کے وقت فقہائے کرام جمع ہوتے ہیں, موت اور قیامت کا ذکر ہوتا, اور حاضرین اس طرح روتے گویا ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. یہ ان کی کیفیات ہوا کرتی تھی. حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ علیہ عزیز کے ہمراہ قبرستان گیا. جب انہوں نے قبروں کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا, اے میمون, یہ میرے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں, گویا وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی لذتوں میں شریک نہیں ہوئے, کیا تم انہیں نہیں دیکھتے, وہ بچھڑ گئے اور اب محض ان کے قصے باقی رہ گئے. اسی طرح حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, یعنی موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملہ شدید اور بعد کے شدید تر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم ہر وقت موت اور قبر کا احساس اپنے دل میں بسا کر رکھیں کہ واقعی موت کا احساس یہ گناہوں سے بچانے والا احساس ہے. اللہ نصیب فرمائے.
کوئی دن میں سرا جڑ ہے کوئی دن میں
Oh,
قبر میں روئے گا چیخے مار کے کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ رب کی قدر ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی مل پہ سونے والے تجھ کو مٹی میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لے ورنہ قبر
خوش نصیب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے, سچے توبہ کر لے کہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ہم جب جنازے میں شرکت کرتے ہیں ہمارے سامنے جنازہ ہوتا ہے, پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ کل تمہارا بھی ہونا ہے, مگر ہائے افسوس ہمارے قلب سے دنیا کی محبت نہیں جاتی, مال کی محبت نہیں جاتی, حب جان شہرت کی طلب نہیں جاتی. ہائے ہمارا حال بہت برا ہے, یا اللہ ہمارا حال اچھا کر دے.
آمین. Thank you. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں موقع کی مناسبت سے جنازے کا طریقہ بھی عرض کرتا چلوں, اور ساتھ میں پہلے یہ بھی عرض کر دوں, حقوق العباد کی بھی بات ہوئی تھی تو خصوصاً میت کے جو عزیز ہیں مرحومہ کے, وہ سب زیادہ توجہ فرمائیں کہ ہو سکتا ہے کہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں کسی کا زبان سے دل دکھا دیا ہو, کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, تو آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے تو مرحومہ کے لیے بھی راحت کا سامان ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو جو بھی عزیز رشتہ دار اڑوس پڑوس والے جاننے والے سب ان اپنے اپنے حقوق مرحومہ کو معاف فرما دیں. ہاں لین دین کا معاملہ ہے, اور اب چاہیں تو پھر ان کی اولاد سے رجوع کریں, جیسا بھی وہ ترکیب بنے. باقی حقوق جو جیسے بول دیا کچھ یا ڈانٹ دیا تو یہ اس کا کیا بدلہ لینا تھا دنیا سے مرحومہ کے جانے کے بعد, اس کو بڑا دل رکھیں معاف کر دیں, چاہے کیسا ہی دل پر کوئی تکلیف ہو گئی تھی اگر ہو گئی تھی معاف فرما دے, اولاد بھی معاف کر دے, ان کی اولاد کے ابو مرحومہ کے شوہر وہ بھی معاف فرما دیں, سب معاف کر دیں, اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے. اور نماز جنازہ میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ نیت اس طرح کرتے ہیں نماز جنازہ کی دعا واسطے اس میت کے پیچھے اس امام کے, یہ سارے الفاظ نہ بھی کہیں, اور کعبے کی طرف منہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہوتا ہی کعبے کی طرف منہ ہے, انڈرسٹوڈ ہے, یہ سارے الفاظ نہ بھی کہیں تو یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ جنازہ جو ہے نا اس پر نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ اگر ذہن میں تب بھی یہ نیت تو ہو گئی. اب جنازے میں امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں گا تو سب کانوں تک حسب معمول ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد ثنا کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو سب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, سب اللہ اکبر کہیں گے, اور اب درود ابراہیم پڑھیں گے یا درود شریف کوئی سا پڑھ لیں وہ یاد نہ ہو تو, پھر امام اللہ اکبر کہے گا تو سب اللہ اکبر کہیں گے اور بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں گے, پھر امام اللہ اکبر کہے گا تو سارے اپنے ہاتھ کھول دیں گے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیں گے کہ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے, جہاں پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں. اب ہاتھ کھولنے کے بعد امام کے ساتھ قاعدے کے مطابق سلام پھیریں گے. جنازے کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عام طور پر ہمارے میمنوں میں میں نے یہ رواج دیکھا تھا, پتہ نہیں کیا ہے, برسوں سے شرکت ہوئی نہیں ہے میری, دو دو قدم کی آوازیں لگاتے ہیں, یہ مناسب نہیں, بلکہ جنازے کے ہر پائے پر دس دس قدم چلنا ہوتا ہے, یعنی یوں چاروں پر چالیس قدم. تو اس میں اس کے فضائل یہ ہیں کہ جو کسی جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے تو اس کے چالیس کبیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, مغفرت کی بھی بشارت ہے, فائنل مغفرت کی بشارت, حتمی مغفرت کی بھی بشارت ہے, جو چاروں پہیوں کو کندھا دے میت کے. تو اب یہ کہ پہلے میت کے سیدھے کندھے کی طرف آئے اور اپنے سیدھے کندھے پر لے کر دس قدم چلے, اس سے پہلے دھکم پیل نہ کی جائے, اس کو ہٹایا نہ جائے, بعض لوگ کھچمتانی کر رہے ہوتے اس وقت بھیڑ میں, تو دس قدم اس کو چلنے دیا جائے, وہ اپنے تصور میں دس قدم بے شک گن بھی لے. اچھا اب دس قدم کے بعد اب دوسرا یعنی جو اس کا سیدھا پاؤں ہے, یعنی پیچھے جسے پیچھے چلتا ہوا سیدھے پاؤں کی طرف آ گیا, اب سیدھے پاؤں کی طرف سے سیدھے ہی کندھے پر لے کر دس قدم لے کر چلے اس کو, پھر اب آ جائے الٹے ہاتھ کی طرف, اور الٹے ہاتھ کی طرف اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر دس قدم چلے, پھر اسی طرح اب پیچھے آ گیا اور الٹے پاؤں کی طرف 10 قدم لے کر اس کو چلے تو یوں یہ 40 قدم ہوئے. اب اس دوران چاہے تو کچھ پڑھے نہ پڑھے کوئی, مگر وہ اگر کلمہ طیبہ کا ورد ہو تو اچھی بات ہے کہ اس سے میت کی, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مطلب مفہوم ہے کہ تلقین کی ایک صورت ہوتی ہے کہ میت کو بھی کلمہ یاد آ جائے. تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلتے رہیں. اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا اور موت کا تصور اس کو خاموش رہنے سے ملتا ہے تو بہت بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے. موت کو یاد کرنا یہ بھی ذکر بالقلب ہے, ذکر بالقلب کی یعنی کہ قسم میں سے ہے کہ اس کے دل پر رقت ہے, خوف اللہ کا خوف ہے, اپنی موت کو یاد کر رہا ہے. تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا ذکر بالقلب یوں سمجھے رقت, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس طرح تصور میں رہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں. تو اس طرح لے کر چلیں. پھر اب تدفین کے جب مراحل آئیں گے تو اگر آگے قبریں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف, ایسی جگہ قبر ہے تو پھر قبروں پر پاؤں رکھنا, مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. بلکہ اگر کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس پر قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی پاؤں رکھنا حرام, کہ ظاہری وہ مٹی کے تودے نہیں ہیں لیکن اندر تو مسلمان کی میت جس بھی حالت میں ہے موجود تو ہے. بلکہ فتح و شامی کے حوالے سے کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس پر شبہ ہے کہ قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام, تو یہ احتیاطیں کرنی ہیں. اب ایسی صورت ہے کہ اب قبر تک جا ہی نہیں سکتے, چاروں طرف قبریں, تو وہاں علماء اجازت دیتے کہ چند افراد یہ جن کو تدفین کی ضرورت ہے وہ بچ بچا کر کسی طرح وہاں چلے جائیں اور وہ قبر میں اتار کر آ جائیں. ساری بھیڑ چلی جاتی ہے اور قبروں پر بالکل یعنی کہ وہ گدی سمجھ کر جیسے بیٹھے ہوتے ہیں یا جوتوں سمیت کھڑے ہوتے ہیں قبروں پر, نہ جوتوں سمیت کھڑا ہونا ہے نہ جوتے اتار کر کھڑا ہونا ہے. بلکہ آداب تو یہ ہے کہ قبرستان میں جائے اور اگر کوئی کیچڑ یا کانٹے وغیرہ کوئی چیز ایسی خطرہ نہ ہو نقصان پہنچنے کا پاؤں کو, تو آداب یہ ہے کہ جوتے باہر اتار دے اور قبرستان میں جائے. اب تدفین کی صورت یہ ہے کہ میت کو اس طرح لایا جائے, اب عورت کی جو میت ہے نا بہتر یہ کہ اس کو چادر میں چھپا دیا جائے اور اس کو اس کے محارم جو محرم ہے یہ اتاریں قبر میں. اگر محرم موجود نہیں ہے یا کمزور ہے وہ نہیں اٹھا سکتے اتار سکتے تو کوئی متقی پرہیزگار ہوں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اتارے. تو یہ چادر سے اس کی کفن میں ڈھکی بھی لاش کو بھی چھپا کر رکھنا ہے. قبر میں سلیں جب رکھنے لگیں تو تھوڑی تھوڑی چادر ہٹائی جائے, سل رکھتے جائیں پھر چادر ہٹاتے جائیں, اس طرح آخری سل رکھ دی جائے تو اب چادر کی ضرورت نہ رہی کہ اب یہ پردے میں پردہ ہو گیا, اس کا کفن سے پردہ تو ہے اس کا لیکن یہ طریقہ لکھا ہے. تو اس طرح ترکیب بنائیں اس کی. اور اتارنا قبلے کی طرف ہے, میت کو اس طرح لے جانا ہے کہ اٹھاتے ہوئے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو, اور اب قبر میں بھی اس انداز پر رکھنا ہے کہ تھوڑا یعنی سیدھی کروٹ پر اس کو لٹانا ہے اور تھوڑا سا یعنی اس طرح ترچھا کر دیں کہ یہ اس کا منہ جو ہے نا کسی طرح قبلے کی طرف ہو جائے. کل کی مٹی کا ہمارے یہاں رواج ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کل کی مٹی دے سکتے ہیں. تبرکات, عہد نامہ وغیرہ کفن پر رکھنے کے بجائے بہتر یہ کہ میت کے منہ کی طرف کوئی تاک بنا لی جائے, تاک نما کوئی گڑا, اس میں تبرکات, نالے پاک کا نقش وغیرہ یہ تبرکات رکھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے, مغفرت کرے بیچاری کی اس کی پہلی رات, اور اپنی ہم پہلی رات کو بھی یاد رکھیں کہ عنقریب آنے والی ہے. اللہ اس کی تیاری نصیب کرے اور اپنی رحمت 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 عمل پر ناز کوئی بھی نہ کرے, اس کی رحمت پر نظر کرے. اللہ کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, اللہ کی رحمت ہوئی تو بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں ان پر اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرما. جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال کی اس کا ثواب بھی اپنے کرم سے عنایت فرما, اور یہ ثواب اپنے کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین. یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو پہنچا, خصوصاً یہ ثواب تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات مسلمین کو پہنچا. میرے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین اور خصوصاً مرحومہ زہرا بائی کو پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کرتے ہیں. پروردگار ہم نیک بننا چاہتے ہیں, شیطان اور نفس روڑے اٹکاتے ہیں. پروردگار شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچا کر ہمیں نیکیوں میں دل لگ جائے, ایسا کر دے پروردگار, ایسا کر دے کچھ کہ ہمارا نیکیوں میں دل لگ جائے, عبادت کی لذتیں نصیب ہوں, خشوع اور خضوع مل جائے, سجدے کی لذتیں مل جائیں. یا اللہ گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے, گناہوں سے بچنے والے بن جائے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اے اللہ ہم سے صادر نہ ہو پروردگار, بس وہی کام ہم سے ہو کہ جو تجھے پسند ہو اے اللہ, تجھے تیرے محبوب کو پسند ہو, ایسے ہی کام ہم کریں اے اللہ. ہم سے بس تو ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا پروردگار. کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ. اگر تو ناراض ہو گیا تو بس ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی اے اللہ, ہمیں ہلاکت سے بچا لے پروردگار, اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزی نصیب ہو, جو جھوٹے مقدموں میں گرے ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں, بری ہو جائیں. الہی جو مظلوم قیدی ہے وہ رہا ہو جائیں. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بعافیت نصیب ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلاة وسلام إن شاء الله.
تاجدار حرم اے شہد شاہدی, تاجدار حرم اے شہد شاہدی,
کروڑوں درود و سلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ